السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. مسلمان سلامتی سے ہے، اسلام سے ہے، مومن ایمان سے ہے، اور ایمان ان راہوں کو کہتے ہیں جن راہوں میں تکلیف نہ ہو اور جہاں فتوحات اور کامیابی کے دروازے مسلسل کھلتے چلے جائیں. ہماری پچھلی تاریخ اگر اٹھائیں، مسلمانوں کا زندگی کا پچھلا باب اٹھائیں جس میں ہم مسلمان تھے، یعنی سلامتی میں تھے، اور زندگی کا پچھلا نظام اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ایک چیز کی خبر ہو گئی کہ ہم عظمتوں کے اعتبار سے بہت بلند تھے. ہماری عظمتوں میں ہمیں فخر نہیں ہے، فخر نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک چیز کا احساس ضرور ہے کہ ہم کیا تھے. اور آج ایک قصہ پاری نہ بن گئے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں کہ پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، ہماری حیثیت ہی ختم ہو گئی. اس سے پہلے ہمارا ایک مقام تھا، وقار تھا، ہماری حیثیت، ہوائیں ہمارے تابع تھیں، فضائیں ہمارے تابع تھیں، اور زندگی کا جتنا نظام تھا یہ مومن کے تابع تھا. مومن اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع تھا، اس لیے سارا نظام اور یہ ساری زندگی کی ترتیب اسی کے تابع تھی. ہم تو ہواؤں کو حکم دیتے تھے، ہوائیں ٹھہر جاتی تھیں، فضاؤں کو حکم دیتے تھے، تھم جاتی تھیں، پانی ہماری مرضی سے چلتا تھا اور درندے ہماری مرضی سے سر جھکا دیتے تھے، اور جنگل بیابان ہوتے تھے اور ہم ہوتے تھے، اور وہ جنگل بھی ہمارے تھے، بیابان بھی ہمارے تھے. ہماری عظمتوں کی نشانیاں بہت پرانی ہیں، کیونکہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، غلام کو حقوق دیے ہیں، اور جتنا اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں کسی نے دیے ہی نہیں، اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اسلام نے عورت کو کیا عظمت دی ہے، کیا حرمت دی ہے، کیا عزت دی ہے، کیا وقار دیا ہے، کیا شان و شوکت دی ہے. اسلام کا نظام بہت بہت ہی زیادہ محترم اور مبارک نظام ہے. اگر اپنی پچھلی زندگی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ایک احساس ہوگا کہ ہم زندگی کا بہت حیرت انگیز ایک حصہ گزار کے آئے ہیں، اور ہماری شان تھی، ہماری عظمت تھی، ہمارا وقار تھا، ہمارا کردار تھا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ یہ اونٹ کسی طرح تابعداری کے ساتھ چلتا ہے، اور ہم نے اس کو بنایا کیسے ہے. والی السماء کیف رفعت، اور آسمان ہیں ان کو ہم نے ایسے بلندیاں رف اور کھڑا کر دیا، اوپر چھت بنا کے. والی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو ذرا دیکھو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمینوں کو دیکھو کہ بچھائی ہم نے کیسی بچھائی. یہ چار نشانی اللہ جل شانہ نے اس آیت میں بیان کی ہیں. آپ نے سب سے پہلے اونٹ کو بیان کیا اللہ پاک نے، سب سے پہلے اونٹ کو بیان کیا. اونٹ واحد جانور ہے جس کے گوشت میں کولیسٹرول نہیں ہے، جس کے گوشت میں چربی نہیں ہے، جس کے گوشت میں موٹاپا نہیں ہے. اونٹ واحد جانور ہے جس کے چمڑے پہ بیٹھنے سے انسان ایسی مہلک بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے کہ جو مہلک بیماریاں دنیا میں انسان کو عاجز کر دیں. اونٹ واحد جانور ہے جس کے بالوں کی بنی ہوئی ترپال ہے، چارپائی ہے، اس کے بالوں کا بنے ہوئے بان ہوتا ہے، اس کی چارپائی ہے یا چادریں ہیں موٹی موٹی ہوتی ہیں اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی، اس کے بالوں کے بنی ہوئی کوئی اگر بچھونا ہے، اس پہ بیٹھنے، اس کو اوڑھنے اور اس سے کتنی عجیب و غریب بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے. اونٹ کی ہڈی، اونٹ کی ہڈی، محدثین نے، فقہا نے، علماء نے، اکابر نے اپنی زندگی کے تجربات میں لکھا ہے، جادو کا علاج ہے، دیمک کا علاج ہے، جنات کا علاج ہے اونٹ کی ہڈی. اور اونٹ کا دودھ بیماریاں، تکلیفیں، ہیپاٹائٹس، جگر کی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، میدے کی بیماریاں، اونٹ کا دودھ موٹاپے کا علاج ہے. میں ایک جگہ گزر رہا تھا تو ایک جگہ دیکھا تو پرانی مکہ کی حرم کی تصویریں لگی ہوئی ایک دکان پہ، بہت بڑی بیٹھک نما دکان تھی، کسی کی بیٹھک تھی. میں تصویریں حیرت سے دیکھتا رہا اور کچھ چیزیں نوٹ کر رہا تھا. پرانی چیزوں کا ذوق ہے، چاہتا ہوں وہ ہرسہ محفوظ رہے، طبیعت میں ہے، اور وہ چیزیں میں نوٹ کر رہا تھا تو ایک عرب آیا، ایک دسترخوان بچھایا پہلے انہوں نے، ایک بنگالی نے دسترخوان بچھایا، اس پہ چیزیں رکھی. عرب آیا، موٹا سا بوڑھا، آ کے بیٹھ گیا. اس نے اپنا کھانا شروع کیا، بہت ساری چیزیں تھیں، میں لکھ رہا تھا تو اسے کہا کہ اس کو بلا کے لے آ. تو مجھ سے پوچھنے لگا تو کیا لکھ رہا. میں کوئی زیادہ عربی نہیں جانتا، بس تھوڑا سا ایسے ہلکا پھلکا سمجھتا. میں نے کہا یہ تاریخ ہے، میں اس کی لکھ رہا ہوں، یہ کچھ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں. کہہ رہے اس سے بھی زیادہ میرے پاس ہے. پھر کہنے لگا تھوڑی دیر میں اپنے سر پہ ایسے ہاتھ مار کے، میں نے تجھے دسترخوان پہ تو بلایا نہیں، خود اکیلا کھا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کھانا. کہہ رہے نہیں کھا. اس نے دسترخوان چھوڑ دیا. عرب کا روایتی مہمان نوازی کا مزاج ہے، مجھے ساتھ بٹھا لیا. اب میں نے کہا، بنگالی میرا ترجمہ کر رہا تھا، وہ اپنی مخصوص لہجے میں اردو بول رہا تھا. میں نے کہا میں ایک ہی چیز کا پوچھوں گا، آپ اکتائیں گے تو نہیں؟ میں کہا میں آنا طبیب، طبیب العقاقیر. کہہ رہے ہاں پوچھ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ اونٹ کے دودھ میں پکا ہوا ایک ایسی ڈش ہے جس میں نمک، مرچ، مسالے بھی ہیں اور اونٹ کے دودھ میں پکا ہوا ہے، اور اس کو کھانے سے گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ جبنا ہے، پنیر. چیز کہتے ہیں چیز، یہ وہ ہے. یہ زیتون کا تیل ہے، یہ زیتون ہے. میں نے کہا آئیے ہو رما، کتنی بیویاں آپ کی؟ کہہ رہا نا مسکین بھائی، وہ لے آؤ، وہ تو دور دیر سے آتے ہیں، تم بھی ہر دفعہ اسی وقت لاتے ہو، تم ہی پہلے رکھ دیا کرو، وہ تو اللہ والے دیر سے آتے ہیں، آپ تو خود رکھ دیا کریں، آپ یہ گناہ عظیم کر دیا کریں. میں نے کہا کتنی بیوی ہیں آپ کی؟ کہہ رہے انا مسکین تنین، بس دو، انا مسکین. میں کہ اربا معافی. مجھے کہنے لگا میں تلاش میں ہوں، اگر میری دو اکٹھی ہو جائیں تو اس دن میری خوشی ہوگی، اور میں اس وقت 80 سال سے اوپر نکل گیا ہوں، لیکن چاہت یہ ہے کہ میری چار بیویاں ہو جائیں، اور میں اس وقت اپنے آپ کو کہوں گا. تو میں نے کہا آپ جو غذائیں یہ کھا رہے ہیں، آپ کی آئندہ نسلیں بھی یہ کھاتی ہیں؟ کہنے لگا نہیں، وہ باہر والی فاسٹ فوڈ کی طرف باتیں کرنے لگا، وہ کھاتی ہیں. تو میں نے کہا پھر ان کی ایک کرنا، آپ کی دو ٹھیک ہے. اس نے اونٹ کے دودھ سے جو ڈش پکائی ہوئی تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں نے زیادہ وہی کھائی. میں نے کہا میں زیادہ کھاؤں گا، آپ کا حق تو نہیں کھاؤں گا. کہہ رہے اچھی بات ہے کھاؤ. پھر میں نے اسے دو تین ٹوٹکے بتائے. پھر اس کی ٹانگ میں ایک درد تھا، میرے پاس تھوڑا سا کوئی رگوں کا علم ہے، میں نے وہ رگ دبائی اس کی، پھر ربائی، وہ ٹھیک ہو گئی. مجھے کہنے لگا کہ میں تو بڑے بڑے علاج کرا چکا ہوں، میرے ٹھیک نہیں ہوا، کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگا وقتی ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں یہاں ہفتہ دس دن اور ہوں، پھر چکر لگاؤں گا، اگر پھر ہوا پھر دبا دوں گا. مجھے کہنے لگا کہ یہ تم نے جو کھائی ہے نا، یہ چیز دودھ کی بنی ہوئی، اس کے کھانے سے تمہارا حج بہترین ہوگا، تم تھکو گے نہیں، تم پہاڑوں پہ چڑھنا پھر اترنا پھر چڑھنا. میں کہ کیوں؟ کہہ رہے اس کو تجربہ کرنا. میں نے کہا میں چل لوں، اچھی بات ہے. اور واقعی ایسا ہوا کہ حج میں چلنا پڑتا ہے، ہر جگہ سواری میسر نہیں ہوتی. اور ایسا ہوا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ نظام اللہ جل شانہ نے میرے آپ کے لیے جو بنائے ہیں، یہ پرانی نشانیاں اللہ نے دی ہیں. کھلی آسمان کے نیچے سونے والے بندے کو اتنی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے جو چھت کے نیچے سونے والے بندوں کو نہیں ہوتی. کھلے آسمان کے نیچے اوپر سے ایک خاص لہریں ہیں. میں سائنس کے لفظ استعمال نہیں کر رہا، ایک میں سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ایک لہریں ہوتی ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے سونے والے کو ملتی ہیں، جو ڈھکے ہوئے کمروں کو نہیں ملتی. مجبوری ہے، فلیٹ سسٹم ہے، اور بات ہے. اگر گھر میں صحن بھی ہو، تو اگر سہولت ہو تو اس میں سونے سے جو زندگی میں راحت ہوتی ہے. تین چیزیں ایسی ہیں جو جس کو میسر ہو وہ ضرور کرے. ایک گھر کے کونے کے، بڑا گھر ہو اس کے کسی کونے میں ٹوائلٹ ہو، لیٹرین ہو. ایک پیدل ننگے پاؤں چلنا، اور ایک کھلے آسمان کے نیچے سونا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ننگے پاؤں کبھی کبھی چلا کرتے تھے، آپ کی ایک سنت ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بعض جوتے ایسے آتے ہیں جن کے نیچے نوک ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ شوگر والوں کے لیے، فلاں بیماریوں والوں کے لیے. وہ چپتے ہیں، ہلکے ہلکے چپتے ہیں پاؤں میں. ننگے پاؤں چلنے والے کو چیزیں ہلکی ہلکی چپتی ہیں، ہلکی ہلکی چپتی ہیں. اور جو بندہ ننگے پاؤں چلے گا، کبھی کبھی چل لے، ننگے پاؤں چلے گا، وہ ایسی انوکھی بیماریوں سے محفوظ رہے گا جس کا دنیا میں کسی جگہ علاج ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک دودھ بیچنے والا ہوتا تھا، اب بھی زندہ ہے، اب دودھ نہیں بیچتا، بوڑھا ہو گیا. ایک بالٹی ادھر ہوتی تھی، ایک بالٹی ادھر ہوتی تھی. سخت گرمی ہے، سخت سردی ہے، اس نے نہ قمیض پہنی ہوتی تھی، نہ سر ڈھکا ہوتا تھا، نہ پاؤں میں جوتی ہوتی تھی، بس ایک دھوتی پہن کے وہ دودھ بیچتا تھا. میں نے بچپن سے پچپن اس کو ایسے ہی دیکھا. ایک دم میں نے اس کو بلایا، تو میں نے کہا کہ آپ کو کبھی میں نے بیمار نہیں دیکھا. کہنے لگا آپ چاہتے ہیں بیمار ہو جاؤں؟ میں نے کہا ویسے میں نے پوچھا. کہنے لگے میں بیمار اس لیے نہیں ہوتا کہ میں ننگے پاؤں چلتا ہوں. میں نے کہا ننگے پاؤں چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے پتا تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن میرا باپ بھی ننگے پاؤں چلتا تھا، اور وہ کہتا تھا جو ننگے پاؤں چلتا بیمار نہیں ہوتا. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ افریقہ میں اب بھی بے شمار قبائل، لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جو ساری عمر زندگی میں ننگے پاؤں چلتے ہیں. افریقہ میں اب بھی جوتی کا گمان ہی نہیں ہے. اور کہا کہ وہاں بیماری کی شرح 0% ہے، بیماری ہے نہیں ہے، بیماری نہیں ہے. اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ ننگے پاؤں ہو اور کچی زمین ہو. ننگا پاؤں اور فرش ہو وہ فائدہ نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ یہ واکنگ ٹریک جو بنے ہوتے ہیں پیدل چلنے کے لیے، کچے ہوتے ہیں پکے ہوتے ہیں؟ کچے ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں. اس پہ چلنے والے پیدل، اپنی زندگی، اپنی صحت اور اپنی فٹنس کا خیال رکھنے والے ہوں، کچے ہوتے ہیں. قرآن فطری زندگی کی آواز دیتا ہے، قرآن فطری زندگی کی طرف بلاتا ہے. ننگے آسمان کے نیچے رات کو سائنس کہتی ہے آکسیجن کا ایک ست ہوتا ہے، آکسیجن کا ایک ست. لسی بھی لاجواب ہے پر لسی کا ست مکھن ہوتا ہے، آکسیجن کا ایک ست ہوتا ہے. آپ اتنا سارا پودینہ کھا لیں اور ایک پودینے کا ست ہوتا ہے وہ ایک چٹکی لے لیں، ایسے ہے. آکسیجن کا ایک ست ہوتا ہے جو کہ رات کی تنہائیوں میں ملتا ہے، اسے اوزون کہتے ہیں. وہ آکسیجن کا ست ہے اور وہ ہمارے نظام میں جب جاتا ہے اور صحت و زندگی کا انوکھا راز ہے اس کے اندر. جتنی اعلی غذائیں اب ہم کھاتے ہیں، ہمارے پچھلے لوگوں کو یہ میسر نہیں تھیں. اے ٹو ڈیز وٹامنس، اعلی قسم کی سپلیمنٹ، اعلی قسم کی غذائیں، لاجواب قسم کے گھی، دیسی گھی، زیتون کا تیل، فلاں غذائیں ہم سے پہلوں کو میسر نہیں تھیں. ان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آج ہماری زندگی میں نہیں ہیں، اور وہ زندگی میں انہی چیزوں سے صحت مند تھے. انہی چیزوں سے صحت مند تھے اور انہی چیزوں کے ساتھ ان کی زندگی کی صحت تھی. لکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ جو شخص اونٹ کے ساتھ زندگی گزارے، ہاں اپنے مزاج کی احتیاط کر رہے کہ اونٹ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے مزاج میں متکبرانہ مزاج آتا ہے، اگر مزاج کا اعتبار کرتے ہوئے مزاج کو سلجھاتا رہے اور اپنے مزاج میں کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے، توازو آتی رہے. ورنہ جو شخص اونٹ کے ساتھ زندگی گزارے گا شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، عمر اس کی لمبی ہوگی، صحت اس کی بہتر ہوگی اونٹ کے ساتھ زندگی گزارنے میں. اونٹ کے ساتھ زندگی گزارنا اور ہڈیاں اس کی مضبوط ہوگی. یہاں تک ہے کہ جو شخص اونٹ کی سواری کرتا ہے اسے پتھری نہیں بنتی، اور بنے تو اونٹ کی سواری کے اندر ایک اس کی پسلیوں میں آپ بیٹھے نا، اوپر نیچے، آگے پیچھے. انسان کا جسم ایک مندھانی کی طرح ہوتا ہے، ایسے بلوئے جا رہا ہوتا ہے اور اونٹ کی چال اسے بلو رہی ہے، یوں ہلا رہی، یوں ہلا رہی، یوں ہلا رہی، یوں ہلا رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ گیا کہ اللہ کے نبی مال بہت ہے، دعا کریں تھوڑا ہو جائے، تھک گیا ہوں. مجھے ایک صاحب آئے کہ یہ کہنے لگے، مجھے میرے خیال میں زندگی میں کوئی ایک بندہ آیا ہوگا یا دو آئے ہوں گے، مجھے کہنے لگا مال بہت ہے. باہر سے آیا کہ میرے پاس ڈالر کے گننے کی مشین ہے، بس میں ایسے گٹھڑی ڈال دیتا ہوں پھر وہ خود بخود ادھر کے چھوٹا ڈالر ادھر کر دیتی ہے، بڑا ادھر کر دیتی ہے، بنڈل بن کے میرے سامنے آ جاتے ہیں. اگر کوئی نوٹ کمی بیشی ہوتی تو وہ ایک طرف پھینک دیتی ہے. میں اس کا چہرہ دیکھوں اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ کوئی ایسا بتائیں کہ بس مال تھوڑا ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اونٹ پہ سفر کر، اونٹ پہ سفر کر اور اونٹ سے اترنا اور کھانا بھی اونٹ پہ کھا. 40 دن ایسا کر پھر میرے پاس آ جاؤ. ہاں صرف بیٹھ پہ اونٹ پہ، ہر زندگی کا نظام صرف حاجت کے لیے اترنا ہے، اتر، اس کے بعد اونٹ پہ، ہر نماز بھی اونٹ پہ. اس وقت کی جو نماز عبادت تھی ان کی، اور دین موسوی کی، اور کھانا بھی اونٹ پہ. 40 دن کے بعد میرے پاس پھر آیا. جب 40 دن کے بعد پھر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حال سنا دولت کا؟ اس نے کہا تو اور بڑھ گئی ہے. تو نے کیا کیا تھا، کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اس نے کہا جی میں اپنے آگے ایسے رومال سا باندھ لیتا تھا، کپڑا سا باندھ لیتا تھا،
دو لکڑیاں ایسی کھڑی کر دیتا تھا اونٹ کے ساتھ تاکہ جو ذرہ گرے وہ ضائع نہ ہو، پاؤں کے نیچے نہ آئے، ایسے کھانا کھاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا تو کبھی غریب نہیں ہو سکتا، میں نے تجھے اونٹ کے اوپر سواری کرنے کے لیے بھیجا اس لیے تھا کہ تیرے ذرے نیچے گریں گے۔ آقا نے کیوں فرمایا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو ذروں کو اٹھا کے، یہ حوروں کا کیا ہے؟ مہر ہے، جو دسترخوان پہ گرے ہوئے ذرے ہیں، وہ تو کبھی غریب نہیں ہو سکتا، جا تو فقیر نہیں ہو سکتا۔ اسی بندے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اور قافلے کے ساتھ جاتے ہوئے اس کے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جو کھانا ضائع کرنے والے۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں ادھر ادھر آگے کھانا بکھرا ہوا ہے، احساس ہی نہیں ہے، بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے۔ ہم مینا میں تھے تو مینا میں بھوک لگی، کو کھانا لے لیا، کھانا کھایا۔ ہمارے ایک ساتھی معذور تھے، ان کی کرسی گھسیٹنے والا غریب آدمی بیچارہ، ملتان کے ساتھ ایک مخدوم پر پہوڑا ہے، وہاں کا بندہ تھا، تو وہاں کا وہ غریب آدمی اپنے دکھڑے سنا رہا تھا۔ اس نے کھانا کھایا نا تو اچھی چیزیں اٹھا کے ڈھیر میں پھینکتا ہے، میں نے اٹھا کے کھائی تو ہمارے وہ ساتھی اس کو غصہ آیا، کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ میں نے کہا لالا چپ کر کے بیٹھ، ابھی رب نے اوپر سے فیصلہ نہیں کیا اس کو مالدار کرنے کا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس کا، یہ رسک ضائع کرے گا۔ میری زندگی کا ایک مشاہدہ ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، جتنا غریب ہوگا اتنا رسک ضائع کرے گا، جتنا غریب ہوگا اتنا نعمتیں اور رسک ضائع کرے گا، ایسے قوم ضائع کرے گا۔ اسی بندے کا واقعہ ہے جس نے اونٹ کے کپڑا پہن کے ذروں کو بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دیا۔ ایک جگہ گیا، اس کے ساتھ قافلہ تھا، قافلے میں ایسے لوگ بھی تھے جو رسک ضائع کرنے والے تھے۔ اس نے کیا کیا، وہ جگہ، وہ قطع ارضی خریدا، وہ جگہ زمین خریدی اور اس کے آگے دیوار لگا دی، اور ایک سال کے لیے دیوار لگوا کے آ گیا کہ ایک سال تک یہ میری ہے، ایک سال کے بعد تو استعمال کرے گا، تاکہ ایک سال تک زمین ان ذروں کو، اس کھانے کو ختم کر دے یا پرندے اس کو چن جائیں، یہ کھانا ضائع نہ ہو۔ آسمان سے رزق تقسیم ہوتا ہے، جو کھلے آسمان کے نیچے سوتا ہے اس کے سینے میں نور آتا ہے، انوارات آتے ہیں، اس کی ہڈیاں، جسم مضبوط ہوتا ہے، پہلے جس کو ٹی بی ہوتی تھی نیم کے درخت کے نیچے بکری باندھ کے اس کو وہاں سلا دیا جاتا تھا، بٹھا دیا جاتا تھا۔ ٹی بی کے ہسپتال اب تک موجود ہیں، بہت ٹی بی تھی پورے کو پورے۔ لالا لاجپت رائے ایک ہندو لیڈر تھے بڑے، ان کی والدہ کو ٹی بی ہو گئی، تو انہوں نے والدہ ٹی بی میں مر گئی، تو والدہ کی یاد میں ہمارے لاہور میں فیروز پور روڈ پہ گلاب دیوی ہسپتال ہے، اما کا نام گلاب دیوی تھا، تو اسی ہسپتال میں یہ ٹی بی کا ہسپتال بنوایا تھا۔ یہ گلاب دیوی اصل میں ٹی بی کا ہسپتال تھا۔ بکری دے دو اسے اور نیم کے درخت کے نیچے سلا دو، نیم کے درخت کے نیچے، کبھی جامن کے درخت کے نیچے نہ سونا، جامن کے درخت کا مزاج ہے ایک دم ٹوٹتا ہے، پتہ ہے؟ جامن کا لڑا، جامن کی شاخ، جامن ایک دم ٹوٹتا ہے اور بندوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جامن کا پھل ذائقے دار ہے، اس کا درخت بے وفا ہے۔ نیم کا درخت کڑوا ہے، اس کا درخت با وفا ہے۔ یہ پرانی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس کو اس کے نیچے سلا دیں اور اس کہیں کہ بکری کا دودھ پیتا رہے، اور نیم کے درخت کے نیچے، کھلے آسمان اور نیم کے درخت کے نیچے سوتا رہے، صرف 90 دن کے اندر ٹی بی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے ایسے نہیں فرمایا، تم نے آسمانوں کو دیکھا ہے، پہچانو یہ رب کی نشانی ہے، قرآن رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا۔ اونٹ میں ایک خاص وقت آتا ہے کہ اس کی زبان خوب پھول کے غبارہ ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور اس کی وہ جھاگ لے کے نا پتاشے میں ڈال کے جس کو کھلا بس ختم. وہ جھاگ لے پتاشے میں ڈال, کوئی مر رہے پاویں جی میں موالی گھول پتاشے پیوے. ہاں وہ جو جھاگ ہے نا جھاگ, کیونکہ اونٹ حلال ہے, حلال جانور ہے, وہ پتاشے میں ڈال کے دے اس بندے کو جس کے اندر کوئی کمزوری ہے. تو میرے رب, میں آج پتہ نہیں یہ آیت آ رہی تھی صبح اٹھا نا تو کوئی نہ کوئی زبان پہ آیت, اچھا اللہ کی طرف سے آج یہ آیت آ رہی تھی, اور میرے جی میں آیا لگتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس آیت کو بیان کر, یہی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹ کو دیکھا ہی نہیں تم نے, ہم نے بنایا کیسے. ساری دنیا کی بڑے بڑے سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو منزلوں کا سٹرکچر اونٹ پہ کھڑا ہے, ہماری جو سول انجینئرنگ ہے اس کا نظام اونٹ پہ ہے, اونٹ کا پاؤں پھیلا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جتنی بنیاد پھیلی ہوئی ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی. صحرا کا یہ سردار بادشاہ ایسے نہیں کہتے, اس کا پاؤں پھیلا ہوا ہے اور یہ پھیلا ہوا پاؤں ریت کے اندر نہیں دھستا, اور ساری دنیا کی انجینئرنگ اونٹ کے پاؤں پہ کھڑی ہے, اونٹ کے پاؤں پہ. اور ساری دنیا کی ایئر کرافٹ کی انجینئرنگ, جہازوں کی انجینئرنگ چیل پہ کھڑی ہے. تو میرے رب نے فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اس کو دیکھ ذرا, اس کو پہچان. حتیٰ کہ بعض روایات میں اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم ہے, کیوں جی کسی کی نظر گزری؟ ہاں حکم ہے باقاعدہ کہ فلاں بیماری سے اس کا ازالہ ہوگا. ہماری طب میں بعض محتاط علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو ایسا کر لیا جائے کہ اس کے پیشاب کو آگ جلائی جائے, جلتے 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 حتیٰ کہ یہ پیشاب جو ہے جل جائے, اس کے نیچے ایک سالٹ بچے گا, اس کا نمک بچے گا, وہ استعمال کرایا جائے. بعض کہتے ہیں جو حکم ہے اس کے مطابق کیا جائے. آسمان آسمان, اگر آپ سوتے ہوئے آسمان کے تاروں کو دیکھیں اور ایک آیت پڑھ لیں بخشش ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے, ایک شخص سو رہا تھا, اس نے آسمان کے تاروں کی جھلملاہٹ دیکھی, حسن دیکھا, کمال دیکھا. یہاں آسمان نظر نہیں آتا, آسمان دیکھنا ہے تو صحراؤں میں چلے جاؤ. اوہو ہو ہو, جو تارے نظر آتے ہیں وہاں تا حد نظر نہ زندگی ہے, نہ کوئی عمارت ہے, نہ انسان ہے, سوائے سانپ کے, درندوں کے اور بچھوں کے کچھ نظر نہیں آتا. میں ابھی پچھلے دنوں صحرا میں گیا سردیوں میں, ایک لومڑی تھی بڑی موٹی تم, اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے میں اس کے پھر پیچھے جاؤں پیچھے جاؤں, میں کہ میں کہاں نکل جاؤں گا, میں تو گم ہو جاؤں گا, لومڑی تو گم ہو گئی نہیں, چھوڑی اس کو کہیں صحراؤں میں بھٹک ہی نہ جائے. ایک آیت پڑھ لیا کریں اس کی شان کریمی کو سامنے رکھتے ہوئے, مولا اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہے, تو وہی کریم ہے, بول بھی وہی ہے. اچھا لفظ ہے بخشش, پتہ نہیں وہ گناہگار تھا یا نیک تھا, بس تیری کریمی نے بخش دیا. آسمان کو, میں آسمان کو بیان کر رہا ہوں, آسمان کو ایسے دیکھیں, اور اللہ کی رحمت میں ایک بندہ کھو گیا کہ مولا تو نے کتنا یہ نظام بنایا, اور حالانکہ اس وقت سائنس کی دنیا نے یہ نہیں بتایا تھا کہ چاند پہ بھی زندگی ہو سکتی ہے, مریخ پہ بھی زندگی ہو سکتی ہے, فلاں بھی ہے, کہکشائیں ہیں, اتنی گلیکسیز ہیں, اتنی اربوں کھربوں کائنات ہے, کیونکہ الحمدللہ رب العالمین, کہ میں عالمین کا رب ہوں, عالم کا نہیں, عالم کا نہیں, کس کا؟ عالمین کا رب ہوں, عالمین کا رب, الحمدللہ رب العالمین. ایک عالم یہ ہے, ایک عالم اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی معلومات میں ہے, اللہ کی معلومات میں ہے، پانی کے اندر بھی زندگی ہے، پانی کے نیچے بھی زندگی ہے، اور اس کے نیچے بھی زندگی ہے۔ تو ایک بندہ سو رہا تھا، اس نے ایسے آسمان پہ دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بس یہی کچھ پڑھا، یا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آخری رکوع میں، تیسرے پارے میں، چوتھے پارے میں، سورۃ آل عمران چوتھا پارا آخری رکوع میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ مولا، اس ساری چیزیں تو نے کوئی بیکار تو نہیں بنائی، ان کے اندر کوئی مقصد ہے، مولا مجھے جہنم سے بچا دے۔ میں کہ اس نے یہ کہنا تھا، عرش سے اس کی بخشش کا سامان ہو گیا اور اسی وقت حکم ملا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ میں جب بھی آسمان کو میں نے دیکھا ہے تو اللہ کی طرف سے بے ساختہ دل میں یہ بات آ جاتی ہے اور یہ آیت پڑھ لیتا ہوں۔ آپ بھی یقین کی نیت سے جب بھی آسمان کی جھلملاہٹ کو دیکھیں، اس نظام کو دیکھیں کہ سخی آقا تیرے لیے کون سی دیر ہے، اس کو پڑھنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کا واقعہ کتابوں میں آیا، اس لیے ہے واقعہ تھا، اس نے پڑھا، دل کی دل میں رہی، تو نے کتنوں کی بخشش ایسے دل ہی دل میں باتوں میں کر دی، اس کا اظہار نہ ہوا، معلوم ہوا کہ اس کا اظہار اس امت کے لیے آگے اس لیے چلا کہ امتیوں، گناہگاروں، پریشان نہ ہونا، کبھی کبھی آسمان کو دیکھ کے بھی اس کی رحمت کو مانگیں تو بخشش ہو جاتی ہے، اس کی رحمت کو مانگیں تو بخشش ہو جاتی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا، یہ ساری چیزیں بیکار نہیں ہیں، آسمان کو دیکھ کے اور ستاروں کو دیکھ کے اور رات کے اندر تاروں کو دیکھ کے، اس کے نظام کو دیکھ کے، بس یہ ایک پل میں مانگو اور اللہ کی رحمت ہے، انشاءاللہ کریم بخشش کر دیتا، کریم بخشش کر دیتا۔ اللہ کی رحمتوں کو پل پل میں ہم تلاش کیا کریں، اس کی رحمتوں کے بہانے ہوتے ہیں اور عطا ہو جاتی ہے، اس کی بخشش کے بہانے ہوتے ہیں اور مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کی بخشش شان کریمی ہے اور بندوں کو مل جاتا ہے۔ تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش انسان اگر کر لے، وہ شان کریمی ہے، بندے کو کیا سے کیا نہیں مل جاتا، اور بہت کچھ مل جاتا ہے۔ جس بندے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہو، کتابوں میں لکھا ہے اگر اونٹ کے ناخن اس کے گلے میں باندھ دیے جائیں تو مرگی کے دورے ختم ہو جائیں گے، اور اگر اونٹ کے ناخن اس کے ایسے بندے کے گلے میں باندھ دیے جائیں جو نشہ چھوڑنا چاہتا ہے اور نشہ نہیں چھوڑ پا رہا، اس کا نشہ چھوٹ جائے گا، گلے میں باندھ دیے جائیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو پہچانو، آسمان کے نظام کو دیکھو۔ میں نے قطب تارے سے زندگی میں بہت کچھ سیکھا، صحراؤں میں گیا اور صحراؤں کی راتوں کو دیکھا اور قطب تارا دیکھا، پچھلے دور میں جتنے بھی بڑے تھے قطب تارے کو دیکھ کے اپنی سمتوں اور منزلوں کو تلاش کرتے تھے، قطب ستارہ ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کے منزلوں اور سمتوں کو تلاش کرتے تھے۔ ہمارے اکابر نے اور اسلاف کی کتابوں نے تو اس کے اور عجیب کمالات لکھے ہیں، اور عجیب کمالات لکھے ہیں۔ میں نے اپنے درس میں مرغ کے بارے میں کہا، کون سا مرغ کہا تھا؟ اس کی روایات کہاں ہیں؟ شمائل کبرا حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں روایات ہیں۔ ایک صاحب بیچارے ہیں، شاید ان کے علم کی کمی، وہ کہنے لگے یہ اپنی طرف سے خود ساختہ بتاتا ہے، ہمارے پاس تو حدیث کے حوالے موجود ہیں، مستند کتابوں کے حوالے موجود ہیں، ہماری یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ بس ایسی مجمع کو گرمانے اور بھڑکانے کے لیے اور واہ واہ لینے کے لیے، تسبیح گانے میں نعرے تو ہیں ویسے نہیں، ویسے بھی یہ نعرے اچھے نہیں لگتے، نعرے کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے پانی مانگوں تو ملوٹے میں پانی تو نہیں دیں گے، گلاس میں دیں گے، ہر چیز کا موقع ہوتا ہے نا۔ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے پانی مانگو تو ملوٹے میں دیں گے آپ مجھے، غسل خانے میں بیٹھ کے پانی مانگو تو بالٹی میں دیں گے، دسترخوان میں بیٹھ کے پانی مانگو تو گلاس میں دیں گے۔ یہ نعرے تو ہمارے سرحدوں کے لیے ہیں، جب کفر اور اسلام کا جہاد ہو رہا ہو یہ نعرے وہاں اچھے لگتے ہیں۔ رب کی قدرت کو، رب کے نظام کو سمجھیں۔ جو شخص رات کو کھلے آسمان کے نیچے سوتا ہے، اگر مچھروں کا ڈر ہے تو جالیاں لگا لیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک پرانے بوڑھے تھانے دار صاحب ہوتے تھے، تو ان کی عادت تھی کہ چار بندے ان کی جالی کو پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے، رات کو جالی ہوتی تھی ان کے پاس، سفر ازر میں چار پائی پہ سوتے تھے اور چار بندے ان کی جالیوں کو پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور پھر زور زور سے وہ خوراٹے مارتے تھے۔ کہنے لگے حالانکہ اتنے زور سے مارتے تھے کہ جالی لگانے کی ضرورت نہیں تھی کہ مچھر خود ہی بےچارے بھاگ جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بندے پکڑتے تھے ان کی جالی کو، ساری رات کھڑے رہتے تھے اور وہ ساری رات سوتے تھے۔ جو بندہ کھلے آسمان کے نیچے سوتا ہے اس کو آکسیجن کا مکھن ملتا ہے، آکسیجن کا ست ملتا ہے، اور یہ رات کے آخری پہر میں یہ ست شروع ہوتا ہے۔ جیسے آپ پرسوں ہماری 2:30 بجے کی محفل تھی، اس وقت ایک آپ نے محسوس نہیں کیا، ایک ٹھنڈی ہوا کا ایک بہترین جھونکے آ رہے تھے، یہ اسی وقت ست تھا۔ اس لیے جو رات کو تہجد پڑتا ہے اور رات کو سحر خیزی اس کو اندر، اور رات کو جاگنے کی کچھ کیفیت ہو جاتی ہے کچھ لمحے کے لیے، اس کی صحت، اس کی فٹنس اور اس کا حافظہ اور اس کا کمال حیرت انگیز ہوتا ہے۔ اور وہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے چہرے کے اندر ایک چمک ہوتی ہے، آنکھوں کے اندر ایک چمک ہوتی ہے، ڈھلتی زندگی کے ساتھ بھی ایک چمک ہوتی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی، چمک ہوتی ہے۔ اللہ سے رات کی تنہائیاں مانگا کریں، اور اللہ سے مانگا کریں کہ مولا رات کی تنہائیاں عطا فرما، اللہ سے مانگا کریں کہ رات کی تنہائیاں عطا فرما، اور رات کی تنہائیوں میں کچھ بول، کچھ لمحے، کچھ اوقات ایسے عطا فرما جس میں تیری یادیں ہوں اور تیری محبتیں ہوں اور تیرا تعلق ہو۔ مجھے بات بھول جائے گی، وہ آیت یاد کریں گے نا، ربنا ما خلقتہ، یہ آیت چھوٹی سی یاد کر لیجئے گا، اکثر کو یاد یقیناً ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو میں نے پرانے پاک کا پورا حوالہ دیا ہے، یہ یاد کر لیا کر۔ وہ کہتے ہیں 191 نمبر آیت ہے، اس آیت کو یاد کر لیں، وہ کریم ہے کسی بہانے بخش دے، اور وہ کریم ہے کسی بہانے مغفرت کا نظام بنا دے، وہ کریم ہے۔ وَيْلَ الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آج کل ڈلیوری کے لیے باہر کے ویزے لگتے ہیں، میرے پاس کئی لوگ آئے، بچی کا نظام ہے، اس کی ڈلیوری بعد میں ہوگی تو وہیں کی شہریت مل جائے گی، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ وغیرہ۔ میرے پاس بلوچستان کا ایک خاندان آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ہر ڈلیوری میں غار میں ہم جاتے ہیں، ہماری ہر ڈلیوری میں غار میں جاتے ہیں، غار میں، اور غار میں جا کے وہیں بچی کی، ہماری خواتین کی ڈلیوری ہوتی ہے غار میں جا کے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غار میں جا کے ڈلیوری ہوتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ جس بچے کی ڈلیوری غار میں ہوتی ہے اس سے درندے ڈرتے ہیں، اس سے بچھو ڈرتا ہے، اس سے سانپ ڈرتا ہے، اس کو نقصان دینے والے درندے ڈرتے ہیں جس کی ڈلیوری غار میں ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے اوپر ایک زندگی ہے، ایک پہاڑوں کے اندر زندگی ہے۔ ہماری پرانی زندگی میں جتنے واقعات ہیں ان میں غار موجود ہوتی ہے۔ غار کیوں ہوتی ہے؟ غار، اس غار کی بنیادی وجہ کہ غاروں کے اندر کتابوں میں لکھا ہے نیک صالح جنات رہتے ہیں اور وہ عابد عبادت گزار ہوتے ہیں، اور جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول لازم ہے۔ جہاں عبادت ہوگی وہاں فرشتوں کا آنا لازم ہے اور فرشتوں کی آمد لازم ہے، اور فرشتے وہاں آتے ہیں چوک در چوک، جہاں اللہ کا ذکر ہو فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، جہاں اللہ کا نام ہو فرشتے اس جگہ پہ چھاؤں کر لیتے ہیں۔ تو غاروں میں صالح فرشتے رہتے ہیں، نیک فرشتے رہتے ہیں۔ دو چیزیں کبھی ویران نہیں ہوتی، مسجدیں کبھی ویران نہیں ہوتی، چاہے وہ مندر بنا دیا جائے، چاہے وہ کچھ بنا دیا جائے، چاہے اس مسجد کو رجیت سنگھ اپنا خزانے کی جگہ بنا دے، موتی مسجد کو، کبھی مسجد ویران نہیں ہوتی اور غار کبھی ویران نہیں ہوتی۔ غار کبھی ویران نہیں ہوتی، ہر غار کے اندر، ہر مسجد کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، اور مندر کبھی ویران نہیں ہوتا، اور کبھی مندر کے اوپر گھر نہ بنانا۔ کل میرے پاس ایک کیس آیا، اس گھر میں موتیں ہی موتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ گھر اس جگہ ہے جہاں میتیں، شمشان گھاٹ، جہاں میتیں جلاتے تھے ہندو اپنے۔ میرے پاس ایک بندہ اور آیا کہ ہمارے بچے کو اٹھا کے گرم پانی کے پتیلے میں ڈال دیا جاتا ہے، معصوم بچے کو، اور بچے مر جاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا یہ جگہ ہندو کا مندر تھا، ہر مندر میں، ہر عبادت گاہ میں پجاری ہوتے ہیں، وہ اسلام کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ ایمان کی پوجا کرنے والے ہیں، یا وہ کفر کی پوجا کرنے والے ہیں۔ میں حیران ہوں، اسلام کا نظام ہے، اسلام نے غیر مسلم کی عبادت گاہوں کا تحفظ دیا ہے کہ مت گراؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو باقاعدہ بنانے کا حکم دیا اور اس کو بنا کے دیا۔ جہاں دوسرے مذہب کے کا احترام اور ان کے ساتھ رواداری اور ان کو برداشت کرنے کا مزاج بنایا جاتا ہے انسانوں کے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے، وہاں اس کے اندر ایک راز یہ بھی ہے، پجاری ہوتے ہیں، اور میرے پاس یہ پجاریوں کے بہت واقعات ہیں، اور ان واقعات کے ساتھ جب میں وہ حکم دیکھتا ہوں اسلام کا، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اسلام کا ہر نظام ایسا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے اور برکت ہی برکت ہے، ہماری عقل سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کہنے لگا کئی بچے مر گئے ہیں، گھر چھوڑ گئے، پھر اس گھر میں اور آئے، ان کا مر گیا، اٹھا کے پتیلے میں ڈال دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا پانی کھول رہا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر زندگی گزارنے والے، غاروں کے اندر زندگی گزارنے والوں کا مزاج اور ہوتا ہے، ان کی طبیعت اور ہوتی ہے، ان کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اور زمین کے اوپر ننگے پاؤں چلنے والے، کچی زمین کے اوپر ننگے پاؤں چلنے والے، جہاں ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، آپ سنت کی نیت سے چلیے گا کبھی بھی، جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو بھینس اس لیے لیتا ہے کہ ہر چیز مہنگی، گیس کی شارٹیج ہے، لکڑیاں مہنگی ہیں، اس سے گوبر ہوگا اور میں اپنے گھر میں جلاؤں گا، وہ بھینس اس لیے لیتا ہے کہ اسے دودھ ملے گا اور گوبر تو مفت میں ملے گا۔ آپ ننگے پاؤں صرف اس نیت سے چلیں میرے آقا مدینے والے کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ بس میرے آقا نے ایسے، میرے آقا چلے ہیں بس میں ویسے چل رہا ہوں، ایک ایسی سنت کو زندہ کریں گے جسے لوگ چھوڑ چکے ہیں، اور آخری وقت میں، آخری دور میں اگر کوئی ایسی مردہ سنت کو زندہ کریں تو اس کا ثواب 100 شہیدوں کا ثواب ہے اور بدری شہیدوں کا ثواب ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ زندگی کے نظام وابستہ ہیں۔ مثلا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر میں تشریف لے گئے، فاتح مصر، وہاں کے گورنر بنائے گئے، ایک مہینہ آتا ہے بونا، بونا یہ مصر کے پرانے مہینے ہیں، بونا، مستری، سیتر، چہتر، یہ وہ مہینے ہیں جن کا تعلق عبرانی اور سریانی سے ہے، یعنی یہ زبان تھی حضرت ادریس علیہ السلام، اور حضرت ادریس اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں چند واسطے ہیں بہت پرانی، جب سے انسانیت اس دنیا میں آئی ہے. اس بونا مہینے کی ٹھیک بارہویں رات کو، بارہویں رات کو ایک ایسی نوجوان لڑکی جو ماں باپ کی ایک ہو، شرط یہ بھی ہے ماں باپ کی ایک ہو، اس کو بناؤ سنگھار کرا کے، اور اس کی شادی ہوئی نہ ہوئی ہوئی ہو، کماری ہو، اس کو بناؤ سنگھار کرا کے دریائے نیل میں ڈالتے تھے، اور دریائے نیل جو ہے پھر چلتا تھا دریائے نیل. جب اللہ کے حبیب کے یہ غلام وہاں تشریف لے گئے، وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے سب جمع ہو کے آ گئے کہ بونا کا مہینہ قریب ہے، تو آپ مہربانی کریں ایک لڑکی کا انتخاب جلدی سے شروع کریں، کیونکہ ہم پورے سال اسی کے انتخاب میں رہتے ہیں، ان کے گھر والوں کو راضی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی قربانی ہو جائے گی ورنہ سر بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے، خشک سالی ہو جائے گی، دریائے نیل سوکھ جائے گا، آپ کا موجودہ راوی بن جائے گا. انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو مٹانے آئے ہیں، جہالت کی ان ترتیبوں کو ختم کرنے آئے ہیں. خاموش ہو گئے، رعایا تھے، یہ حاکم تھے. بونا کی بارہ گزر گئی، جس رات بارہ کی رات کو اس کے اندر وہ خاتون ڈالی جاتی تھی، اس کے بعد پانی نیچے ہونا شروع ہوا. صرف چند ہفتوں کے بعد نیل خشک ہو گیا، اور وہاں کے قافلوں نے کوچ کرنا شروع کر دیا اور پروگرام بنا لیا کہ بس اب یہاں سے نکلیں، کیونکہ نہ جانوروں کے لیے پانی، نہ فصلوں کے لیے پانی، نہ انسانوں کے لیے پانی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور یہ سارے حالات لکھے کہ واقعی ایسا ہو گیا، کوئی شیطانی چیزوں کا ایسا جال ہے وہاں کہ ہم نے وہ عورت کی بھیٹ نہیں چڑھائی اور اس کی بھیٹ نہیں دی، تو وہ واقعی ایسا ہو گیا، خشک ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اگر اللہ واحد کہار، یہ لفظ باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ واحد کہار کے حکم سے چلتا ہے تو چل، میں تجھے اللہ واحد کہار کے حکم سے حکم دیتا ہوں. اللہ واحد کہار کے حکم سے حکم دیتا ہوں کہ چل. اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اپنی پانی کو وافر کر دے. قاصد تیز رفتار سواریوں پہ لے کے یہ خط آیا. بونا کی بارہویں رات گزر چکی تھی، خشک سالی ہو رہی تھی، اور پانی اتنا رہ گیا تھا کہ جانور اور انسان پی سکیں، فصلوں کے لیے پانی ختم ہو چکا تھا، اور آہستہ آہستہ پانی کی سطح نیچے جا رہی تھی. دنیا کا بڑا دریائے نیل ہے، آج تک اس کا مبدا، اس کا سورس کوئی تلاش نہیں کر سکا کہ یہ نکل کہاں سے رہا ہے، اور اتنا بڑا دریا ہے دریائے نیل. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا اور فرمایا کہ اس کو جا کے دریائے نیل میں ڈال دے. اور خط کو دریائے نیل میں ڈالا، صبح دریائے نیل میں 20 ہاتھ پانی تھا، اور 20 ہاتھ سے مراد 30 فٹ تقریباً، اس سے زیادہ تو ہوگا کم نہیں ہوگا، 30 فٹ پانی تھا، اور آج تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا. محدثین نے اس میں کچھ نکتے بیان کیے ہیں، میں آپ کو وہ نکتے بتا رہا ہوں اور غور سے سنیے گا. اس میں کیا ہوا، جب اللہ کی مانتے تھے تو پانی بھی ان کی مانتے تھے، اور جب اللہ کی مان کے چلتے تھے اور اس کے حبیب کی غلامی میں چلتے تھے تو پھر وہاں کا جو جنات کا تسلط تھا وہ لفظ قہار کو برداشت نہ کر سکا، کیونکہ لفظ قہار سے جادو اور جنات پگھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے اس نام کی ہیبت، طاقت اور قدرت سے جادو اور جنات بالکل مٹی اور پانی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے اس نام کی طاقت سے جادو جنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے لفظ قہار کی برکت سے. اور لفظ قہار فیصلوں کو بدلوا دیتا ہے، عرشوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں، فرش میں مخلوق کے دل بدل جاتے ہیں، اور زندگی کے صبح شام بدل جاتے ہیں. فیصل آباد کے ایک صاحب ہیں، بہت موٹے ہیں، میں نے ان کو دیکھا تو کھاتے 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 تھک جاتے ہیں، پھر یوں کر کے نا ایسے کر کے پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں. اور وہ اپنا سفر موٹر سائیکل پہ کرتے ہیں، یہاں سے وہاں تک چلنا ان کے لیے مشکل ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں کسی سفر میں تھا اور ہم نے سفر میں جانا تھا، تو ساتھی نے کہا اس کو سفر میں ہم ساتھ نہیں لے جاتے، ایک تو بیت الخلاء میں وقت زیادہ لگاتا ہے، ایک دسترخوان پہ وقت زیادہ لگاتا ہے، اور دوسرا ہر وقت سوتا ہے، ہر وقت، کیونکہ جتنا کھانا ہے اتنا نکالنا ہے، پر کھانا ہے تو سونا ہے. لگا انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. ایک اللہ والے مجھے ملے، اس نے کہا رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے نا اللہ کا نام لفظ قہار پڑھ، اور پڑھ ایسے کہ تیرے جسم کا رواں رواں اور جسم کا انگ انگ بس تیرا ایسے بکھر جائے، بکھر جائے اور کھڑا ہو جائے، اور تجھے احساس ہو جائے کہ بس فیصلہ عرش سے ہو گیا. کہنے لگے میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا، کھلے آسمان، اور بیٹھ کے ایسے یا قہار ہو یا قہار ہو. پھر میں نے ان سے کہا وہ کیفیت کر کے دکھائیں جو کیفیت تھی، اور واقعی وہ تھوڑی دیر میں اسی کیفیت میں آ گیا، رونے والی کیفیت، گڑ گڑانے والی کیفیت، اور دل کی گہرائیوں سے اس کا درد تھا جو نکل رہا تھا، اس کا غم تھا جو نکل رہا تھا، اور عرش الہی سے ٹکرا رہا تھا. کہنے لگے صبح وہی بندے تھے جو مجھے تلاش کر رہے تھے کہ موٹا کہاں ہے، بہت موٹا ہے، کھاتا ہے. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، بہت موٹے تھے، سات من تھے، ان کو ان کی میت کو اتارنے کے لیے کمندیں بنائی گئی تھی، ان کی جوتی نہیں ملتی تھی، جوتی اسپیشل بناتے تھے، کوئی چیز نہیں ملتی تھی. میں نے ایک دفعہ گیا، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا حکیم صاحب کیا کھائیں گے، میں نے کہا نہیں میں کھانا کھا کے آیا ہوں. اوپر سے ان کا گھر اوپر تھا، اوپر آواز دی انڈے بناؤ، وہ انڈے کوئی دو درجن کے قریب انڈے آ گئے، انہوں نے بھی تو اس کے مطابق بنایا. کہنے لگے حکیم صاحب کھاؤ، اور خود اٹھا کے ایک ایک انڈا کھانے لگے، اور میرے پاس ایک ہی انڈا تھا، باقی 23 انڈے سارے گم ہو گئے. 5 کلو گوشت کھاتے تھے، 7-8 کلو دودھ پیتے تھے. اس بیچارے کو کوئی بیماری تھی، اور جب فوت ہوا تو اس کی میت کے لیے بانسیں پائپ باندھے گئے اور اس کو اٹھانے کے لیے، اور پھر کمندے باندھ کے باقاعدہ چین گپی کے ذریعے جو جنریٹر اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے پائپ اٹھاتے ہیں، اس کے ذریعے اس کی میت کو اتارا گیا، گڑھا بنایا گیا اور بڑا نظام بنایا گیا. اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کی گئی. اللہ ایسی مصیبت سے بچائے، موٹاپے کی مصیبت سے. کہنے لگے وہ صبح مجھے تلاش کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ بابا جی نے کہا ہے کہ اس کے بغیر ہم جو ہے اس کے بغیر تمہیں نہیں بھیجیں گے، اس کو تلاش کر کے لے آؤ. کہا کہ مجھے لے گئے. کہنے لگا جتنا کھائے گا کھائے گا، کچھ نہیں کریں گے، جتنا لیٹرین میں رہے گا کچھ نہیں کہیں گے، جیسے سوئے گا کچھ نہیں کریں گے، اللہ کے واسطے ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ چل. ایک وقت وہ تھا کہ فیصل آباد میں والے مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، ایک وقت وہ ہے کہ مجھے تلاش کر رہے تھے. ایک ہی رات میں وجدان کی کیفیت میں بیٹھ کے میں نے یا قہار ہو یا قہار، یا قہار ہو یا قہار، وہ جو میں نے کیا اور وہ درد اللہ کے سامنے بیان کیا، اور وہ درد کے ساتھ وہ بولے کہ میرے رب کو ترس آ گیا، اور اللہ نے فیصلے بدلوا کے رکھ دیے۔ میں تجھے اللہ واحد کا اللہ واحد قہار سے کے نام سے حکم دیتا ہوں نیل کہ چل، اور اللہ واحد قہار کے واسطے سے چل، ورنہ تجھے ہماری ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، کیوں ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے اور واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ کچھ زندگی کا نظام ایسا ہے جن کے اندر راز پنہا ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک دودھ والا آیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک خاص وقت ہوتا ہے، اگر اس خاص وقت میں ہم دودھ خرچ کر لیں ہماری بھینسیں بیمار ہو جاتی ہیں، اور ہم ان خاص دن کے اندر اگر دودھ خود استعمال کریں تو ہماری بھینسوں کو یہ ہو جاتا ہے۔ گجر آیا میرے پاس اور کہنے لگا کئی لوگوں نے ہمیں کہا کہ وہ دودھ اس خاص وقت میں استعمال نہ کرو، ہم نے نہ کیا، ہمارا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا میں کہوں گا انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، تو نے صرف دودھ روکا تھا، دودھ کے اوپر جو شیطانی چیز تھی وہ کون سا معبود تھا جس کا جو درخت میں تھا، لات یا عزا؟ لات ایک درخت تھا، اس کے سامنے جاتے تھے اور وہاں سے سب کچھ نکلتا تھا، جن تھے جو بتوں کے اندر آ کے بولتے تھے اور دیکھے کو بت بول رہا ہے اور ان کو دھوکہ دیتے تھے، یہ دن تھے جو آسمانوں کے اوپر جاتے تھے، اوپر کی خبریں لاتے تھے، اور جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو آسمانوں سے اب انگارے لگتے ہیں، اب یہ اوپر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا تو ایسا کر، جب بھی دودھ دو، اور جس دن تمہاری دودھ کی باری ہے کہ تم نے دودھ اس طرح خرچ کرنا ہے، اگر اس طرح خرچ نہ کیا تو تمہیں جو ہے بیماریاں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں لپیٹ لیں گی، تو اس دودھ کو ایسے لوگوں کو پلا جو اللہ کا کلام پڑھتے ہوں، بچے قرآن پڑھتے ہوں، مسکین ہو، یتیم ہو، غریب ہو، ان کو پلا، ایک، اور دوسرا سارے گھر والے کٹھے ہو کے نا ایسے۔ میں نے کہا کبھی میت کو روئے ہو؟ کہنے ہاں روئے ہیں۔ میت کو میں نے کہا کبھی روئے ہو؟ روئے ہیں۔ میں نے کہا دودھ کو رکھ لو درمیان میں اور پڑھو یا کہارو یا کہار یا کہارو، پاگل ہو کے پڑھو، اور کہو گے مولا اس کے اندر جو شیطانی فتنہ اس دودھ میں داخل ہو گیا ہے اللہ اس کو ختم کر دے، اور ہمیں اپنے نام تک رکھ، ہمیں شیطان اور شیطان کے فتنے سے دور کر دے۔ ایک ماہ کرو، دوسرے ماہ کرو، سات ماہ یا نو ماہ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے یہ کیا ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ابھی اس مصیبت میں اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ دودھ والوں کو بتا دینا، یہ آپ کو آج میں عمل دیا میں نے۔ یہ کچھ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، جناتی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بتوں میں آ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بت پرستی میں بتوں کے اندر آ کے بولتے تھے، بولتی ہیں۔ میرے ایک ساتھی ہیں نیپال میں گئے، کچھ عرصہ نیپال میں انہوں نے گزارا۔ میں نے کہا نیپال کوئی خاص چیز بتا، کہہ رہے وہاں بت بولتے ہیں، اللہ کے حبیب کے وہ چیز۔ تو کہا کہ جب جس جو بت بولتا تھا ہم نے اس بت کے سامنے دل ہی دل میں بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اذان دل ہی دل میں پڑھنی شروع کر دی۔ کہنے لگے ایک بندہ مجھے چیلنج سے لے گیا، میں نے کہا بت کیسے بولتا ہے؟ کہہ رہے بولتا ہے، آؤ چلیں تجھے سناتا ہوں بت بولتا ہے، اور بت ہمیں بتاتا ہے تمہارے اندر یہ بیماری ہے، یہ دوائی کر لو، ہم دوائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بت کہتا ہے، خیال کرنا، مسجد اور مسجد والوں کے قریب نہ جانا، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ہم نہیں جاتے۔ بت ہمیں یہ بتاتا ہے، رشتوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس کی خبریں ساری ٹھیک ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے لے چلو۔ کہنے لگے جب میں وہاں گیا تو میں میرے جی میں آیا کہ 100% بولتا ہوگا اور یہ سچ کہتے۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا کہ ہم بولے فلاں واقعہ ہوا، ہمارا بیٹا گم ہو گیا، انہوں نے کہا فلاں جگہ ہے، ایک نے کہا میرا جانور گم ہو گیا فلاں جگہ ہے، ایک نے کہا میرا گھوڑا چوری ہو گیا، اور اس نے کہا نہیں گدا چوری ہو گیا، اس نے کہا فلاں جگہ ہے، فلاں بندے کے پاس ہے، وہ چوری میں پہنچا۔ مل ہر چیز بتاتا ہے، اور وہ بڑا رش ہوتا ہے، اور اس کے پجاریوں کی بہت بہت آمدنی ہوتی ہے۔ اللہ کا میں دل ہی دل میں نے 7 دفعہ اذان پڑھ لی، آپ کے درس سے سنی تھی، 7 دفعہ اذان پڑھ لی، اور دل ہی دل میں کہنے لگے کلمہ پڑھتا ہوا گیا کہ مولا میں نے یہ سنا ہے کہ کلمہ کفر کو توڑ دیتا ہے، 100 سال کا بھی کافر ہو اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے اس کا کفر ختم ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں کلمہ پڑھتا گیا، دل ہی دل میں کلمہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، اور وہ کوئی بات کرے تو اسے بات بھی کر لوں، اسے میں نے نہ کہا، پڑھتا گیا پڑھتا گیا۔ اس نے جا کے مجھے بٹھایا اور اس نے جا کے نمستے کہا، اور اس کے بعد اس سے باتیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا جی یہ ہمارے مہمان ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، آپ ان کی قسمت کا حال ان کو بتا دیں۔ اور میں نے کہا مولا میں کمزور ہوں، مجھ سے آزمائش نہ لینا، پر آج اگر میرے دل میں ذرہ ایمان بھی ہے تو مجھے اس کلمے کا کمال دکھاؤ، اگر میرے دل میں ذرہ ایمان بھی ہے، ایمان ہے تو مسلمان ہے، کسی میں ایمان تھوڑا کسی میں زیادہ، کسی میں ذرہ کسی میں پہاڑ، اللہ دل میں تیرے دل میں اگر ذرہ ایمان بھی ہے تو مولا مجھے آج اس کلمے کا کمال دکھا۔ اور وہ کہنے لگے کہ میں کلمہ بس اندر ہی ادھر اللہ سے باتیں کرتا رہا، اندر ہی اندر اللہ سے باتیں کرتا رہا، اور وہ بہت دیر باتیں کرتا رہا اور کہنے لگا کہ رام بولیں، پھر بار بار کہیں رام بولیں، چپ خاموشی۔ وہ کہتا ہے کہ رام تم سے ناراض ہے، تم سے بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا جو بڑا پجاری ہے اس سے بات کرے گا۔ وہ آیا اور اس نے آ کے رام کے سامنے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اس نے بات کی تو اس سے بھی نہ بولا، کہ لگتا رام ناراض ہو گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بڑے پجاری نے، تجربہ کار تھا، کہنے لگے یہ تم جو لائے ہو نا، یہ لگتا ہے دل کے اندر کلمہ پڑ رہا ہے۔ عجیب، لگتا ہے دل میں کلمہ پڑ رہا ہے۔ اور اس پجاری نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، وہ جو تو پڑھ رہا ہے سنا، میں نہیں پڑھ سکتا، اگر میں نے پڑھ لیا تو مجھ سے بھی ختم ہو جائے گی ہر چیز۔ کہنے لگا میں نے پڑھا کلمہ، اور کہا بس 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 یہی چیز ہے تو پڑھ رہا ہے، جو کلمہ تو پڑھ رہا ہے تو ہمارا بت کیسے بولے گا؟ ہمارے وہ حاجی رفیق صاحب ہیں تو کہنے لگے کہ ہم نیپال میں جا رہے تھے، اس میں فلپائن میں، فلپائن میں مینیلا سے آگے ہم جنگلوں میں جا رہے تھے، ہم جا رہے تھے تو وہاں سے ایک مندر تھا، اتوار کا دن تھا، اس میں لوگ پوجا کر رہے تھے، ہم دور ہی تھے کہ لوگ ایسے اچانک نکلے، یعنی جیسے کوئی کہے نا کہ آگ لگ گئی ہے اور دھماکہ ہونے والا ہے، اور لوگ بےچارے جان بچا کے کیسے نکلیں گے، ایسے نکلے بھاگے، اور ہمیں یوں دیکھیں اور سر ہاتھ یوں باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوں۔ ہمارے ساتھ 2-3 فلپائنی تھے، ہم حیران ہوئے ان کی اس کیفیت پہ، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مندر ہے، اور پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ پھر اس نے جا کے تحقیق کی پوچھا تو اس نے کہا کہ اس طرح کے مسلمان آئے تھے اور وہ ہمارے سامنے سے گزرے تھے، اور اس دن ہماری عبادت کا دن تھا، اور لوہے پتھر اور مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے بت سارے آ کے ان کے اوپر گر گئے تھے، کئی موتیں واقع ہو گئی تھیں، کئی زخمی ہو گئے تھے۔ آج پتا چلا کہ وہ اذان دے کر نماز پڑھنے والے پھر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا نکلو باہر، پھر کوئی بت گر پڑیں گے۔ آپ کے پاس تو بہت طاقتور چیز ہے، آپ کی یادیں تو بڑی تازہ ہیں ایمان والوں کی، آپ کے پاس تو ایمان ہے، کلمے کی طاقت ہے، اور اللہ کا نام ہے، آپ کے ساتھ تو ایمان اعمال کی زندگی ہے، اللہ کی ذات کا تعلق اور قرب ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں جس کے اندر ایمان ہے، ہم تو کافر کو بھی حقیر نہیں کہیں گے، غیر مسلم کو حقیر نہیں کہیں گے، ہم تو یہودی کو، ہندو کو، سکھ کو اور کرسچن کو، اور پتہ نہیں کس کو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے، کیا پتا آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب ہو جائے اور میں کلمے سے محروم ہو جاؤں۔ ایک نصرانی کرسچن مر گیا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے مزے لے رہا، پوچھا ہیں یہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے بیٹے نے نا رمضان میں کھانا پینا کیا تھا، میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے کھلے عام نہ کھا، ادب ہوتا ہے، بس اس بول کی وجہ سے رب نے میری اس وقت بخشش کا نظام بنایا، موت کے وقت ایک فرشتہ آیا، اس نے پہلے مجھے کلمہ پڑھایا پھر موت دے دی۔ ہم تو ان کے لیے بھی دل میں نفرت کا نظام لے کر نہیں چلیں گے، ہمارے دل میں تو سب کے لیے خیر خواہی، محبت اور محبوبیت کا نظام ہوگا، محبوبیت کا نظام ہوگا۔ کیا واقعہ بیان کر رہا تھا؟ ہاں جی، ہمارے پاس ایمان ہے، کلمہ ہے، اور اس کلمے کے ذریعے ہماری اللہ کے ہاں قیمت اور عزت ہے۔ کائنات کے رازوں میں سے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والا بہت خوش قسمت ہوتا ہے، اور زندگی ایمان اعمال کی گزارتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں خیریں اور برکتیں بھر دیتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو یتیم اور تنہا نہ سمجھا کریں۔ ہمارے ایک مولانا ہیں، ان کے والد سندھی میں قصص الانبیاء لکھ رہے ہیں اور وہ بہت بڑی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ اس نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے، بڑے عالم ہیں، درویش ہیں، کہنے لگے جتنا ظلم اب ہے نا یہ بہت تھوڑا ہے، اس سے پہلے بہت ظلم ہوتا تھا، بڑے بڑے بادشاہ ظالم ہوتے تھے، کوئی اب ایسا بادشاہ ملا ہے جس نے انسانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا ہو؟ اور جتنا دین پہ عمل اب ہے اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی آقا کے دور کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، خیر القرون کو، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ، صحابہ اہل بیت کا زمانہ، تابعین تبع تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون ہے، مبارک برکت والا زمانہ ہے۔ اس کے بعد کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے دین، آپ 70s میں چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں، آپ اس سے پہلے چلے جائیں، آپ کی مسجدیں آپ زیادہ بھری ہوئی ہیں، آپ کو دیندار آپ زیادہ نظر آئیں گے، آپ کے حکمران اب زیادہ ظالم نہیں ہیں، اگر کوئی ظالم ہے بھی، اور قتل و غارت اب تھوڑی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ظلم اور یہ جفا اب تھوڑی ہے، اور پھر لکھا ہے انہوں نے، کہا کہ میں نے ساری تاریخ پلٹی ہے، اب لوگوں کے پاس وسعت زیادہ ہے، پہلے تنگ دستی زیادہ ہوتی تھی، غربت زیادہ ہوتی تھی، غربت زیادہ ہوتی تھی۔ اب اپنی پچھلی زندگی دیکھیں، آپ کے پاس تو نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اس سے پہلے نہ اپیل، نہ وکیل، نہ دلیل، نوابوں کا بادشاہوں کا دور ہوتا تھا، نواب کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا تھا، نہ پھر اپیل ہوتی تھی، نہ وکیل ہوتا تھا، اور نہ دلیل ہوتی تھی۔ یہ بات لکھی ہے دیوان سنگھ مفتون نے، کہ اس وقت کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، نواب کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا تھا۔ وہ دور تو تھا کہ نواب نے شکار کھیلنا ہے، شکار کھیلنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو غریبوں سے قیمتا لے لیا جاتا تھا، اور ان کا بڑا مال دیا جاتا تھا، پھر ان بچوں کو پالا جاتا تھا، کھلایا جاتا تھا، پھر وہ 10, 11, 12 سال کے ہوتے تھے تو ان کو بوری میں بند کر دیا جاتا تھا، اور بوری میں بند کر کے ایک جگہ ڈال دیا جاتا تھا، اور اوپر بادشاہ کے پاس بندوق ہوتی تھی یا تلوار ہوتی تھی یا تیر ہوتا تھا، اور بادشاہ کے پاس، اور وہ بادشاہ درخت کی مچان بنا کے وہاں بیٹھ جاتا تھا، بچہ 11, 12 سال کا روتا تھا، بوری میں بند چیختا تھا، شیر اس کی آواز میں آتا تھا، اور اس کی بوری کو آ کے اسے جھنجھوڑتا تھا، اور بچے کا ٹکڑا اتر جاتا تھا، اور بادشاہ کی شکار کی لذت ہوتی تھی، اور بادشاہ شکار کا نشانہ کرتا تھا، اور شیر کو مار کے پھر شیر کے ساتھ تصویر بنائی جاتی تھی، مصور ساتھ ہوتے تھے۔ اب مصور پھر بھی تصویر میں نقش نین میں کمی کر جائے گا، اس دور کا مصور کبھی نقش نین میں کمی نہیں کرے گا۔ ایک جاہز ہے، ایک محدث ہے، محدث امیش کسے کہتے ہیں، چندے کو، اور بیچارے شکل صورت کے کمزور تھے بہت سارے، وہ کہنے لگے میں نے دنیا میں کسی سے دھوکھا نہیں کھایا، پر ایک بندے سے دھوکھا کھایا، ایک بندے سے، ایک بہت حسینہ، اس نے مجھے ایسے اشارہ کیا، تعال، ایسے اشارہ کیا. میں کہ واہ، لوگ نفرت کرتے تھے، آج کسی حسینہ نے کہا آ جاؤ. کہنے لگا میں اس کے پیچھے پیچھے. اب میں نے کہا ابھی کوئی گھر آئے گا اس میں جائیں گے، ابھی کوئی گھر آئے گا. انہوں نے پیچھے آتے جا آتے جا. آگے ایک مصور کی دکان تھی، اور اس دور کے مصور ایسے ہوتے تھے، ایک بار پل میں بندے کو دیکھ لیتے تھے، پھر ایک تل اگر ہوتا تھا دائیں سے بائیں تو وہ تل بھی نہیں چوکتا تھا. اگر اس بھون کے بال اوپر ہوتے تھے اور ادھر نیچے ہوتے تھے پھر چوکتے نہیں تھے. اس کو کہنے لگی یہ، اور پھر مسکراتی ہوئی چلی گئی. میں بڑا پریشان، میں نے کیا، اور وہ بھی مسکراتے ہوئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے پاس آئی تھی اور کہتی تھی مجھے شیطان کی تصویر بنا دے. میں نے کہا مجھے کوئی دکھا؟ انہوں نے کہا دکھاؤں گی بھئی، ہم دیکھیں گے تو بنائیں گے نا. کہنے لگے یہ شیطان ہے، اس کی تصویر بنا دے مجھے. کہنے لگے دنیا میں میں نے بڑے لوگ دیکھے، پر وہ مائی ایسی تھی، اس نے میرے ساتھ جو ہاتھ کیا ہاتھ ہو گئی. تو کیا بات کر رہا تھا؟ پھر شیر کے مساط باقاعدہ تصویر بنائی جاتی تھی، مصور ساتھ ہوتا تھا، وہ ایک پل میں سارا نقشہ کھینچ لیتا تھا، کیمرے تو ہوتے نہیں تھے، وہ نقشہ اس کی آنکھ میں آ جاتا تھا اور بچہ تڑپ کے مر جاتا تھا. شیر اس کو کھا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن شیر کا پہلا پنجہ اور پہلا جھنجھوڑنا کافی ہوتا ہے. شیر کے جبڑے میں رب نے طاقت رکھی ہے، اور شیر کے پنجے میں رب نے قوت رکھی ہے. میرے آقا کے چچا حضرت حمزہ جب شہید ہوئے ہیں تو میرے اللہ، میرے آقا نے انہیں لقب جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ اسد اللہ ہے و اسد الرسول. وہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے حبیب کا شیر ہے. اب تو ظلم کم ہے، نہیں ہے، اس سے پہلے ظلم تو بہت ہوتا تھا، اس سے پہلے ظلم بہت ہوتا تھا، اور بچوں کو شیر کے شکار کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا تھا. اب اسی بر صغیر کی 557 ریاستیں ہیں، انہی کی تاریخ اٹھائیں ذرا، پچھلی تاریخ. رب کی بعض قدرتیں کسی چیزوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، ان کو تلاش کیا کریں. میں آج بعض قدرتوں کی چیزیں دے رہا ہوں، آج کی میری باتوں میں ربط نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ قدرت کی چیزیں دوں اور آپ کو عرض کروں کہ کائنات کی اس قدرت میں ننگے آسمان کے کچھ فضائل میں نے بیان کیے ہیں، ٹھیک، پہاڑ کی غار کے مختصر فضائل فوائد بیان کیے ہیں، اونٹ کے کمالات فوائد اور فضائل بیان کیے ہیں، اور زمین کے فضائل اور فواد میں ایک چیز سن لیں، وہ میں نے بیان کی ہے کہ ننگے پاؤں زمین پہ چلنا. اور سن لیں، ان پہلوانوں سے پوچھیں کہ آپ کو ہم پھولوں میں کھاڑا کھلائیں گے، اکھاڑا بناتے ہیں پھولوں میں، وہ کہے گا نا مٹی میں. اسے کہتے ہیں کہ تجھے تیرے بدن پہ ہم پھول ملتے ہیں. پہلوان نا بدن پہ مٹی ملتے ہیں، تیل لگا کے پھر مٹی ملتے ہیں. کہا تیرے بدن پہ ہم پھول ملیں گے. اس نے کہا چلو پھول سستے ہیں، ہم زعفران ملیں گے. زعفران ہم نے 4.5 لاکھ روپے کلو بھی لیا ہے اپنی دواؤں میں ڈالنے کے لیے، 17,000 روپے کلو بھی لیا ہے، 17,000 روپے کلو، اب بھی 1,00,000 کے قریب ہے زعفران کلو. تو کہہ گئے نہیں، ہمیں مٹی چاہیے. سائنس کی ایک بات سنیں، غور سے سنیں، اور یہ پچھلی تاریخ کی ایک بات سنیں. جو بچے مٹی میں رہتے ہیں اور مٹی میں کھیلتے ہیں اور مٹی میں زندگی گزارتے ہیں، ساری عمر چھوتی بیماریاں ان کو نہیں چھوئیں گی، چھوتی بیماریاں، اور ساری عمر ان کی ہڈیاں اور جسم مضبوط رہیں گے اور لمبی زندگی پائیں گے وہ بچے، اور صحت مند زندگی پائیں گے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذمہ دار کچھ دوست تھے، بعض وقت دعوت پہ آتے تھے، بڑے بڑے گھر میں کھانے پکتے تھے، گوشت پکتے تھے، چیزیں پکتی تھیں، مائیاں آ کے نا چولہے پہ وہ کھاتے بہت تھے، پکاتے تھے. جب کھا لیتے تھے نا، کھا کے پھر ان کی مذاق چلتی تھی. مذاق کیا چلتی تھی؟ مذاق یہ، پہلے جوتی ہوتی تھی، اسے گرگابی کہتے تھے، چمڑے نیچا خشک چمڑا لگا ہوا ہوتا تھا، اور اگر بندے کو ایسی بھی لگ جائے تو ہڈی ٹوٹ جاتی تھی، ایک دوسرے کو ٹھوک کر کے مارتے تھے. اور اس کے پاس وہ جوتی نہ آئی تو ایک بندے نے کیا کیا، ایک بندے نے چار پائی کا وہ شیرو نکال لیا، پچھلا حصہ نکال لیا، اس نے اس کو ٹھونگ کر کے مارا، اس نے اس کو مارا، وہ ٹوٹ گیا، اس کو کچھ ہی نہ ہوا، اور وہاں پریشان دروازے سے دور کھڑا ہوتا تھا، اور ان کی یہ آپس میں پیار و محبت ذمہ داروں کا چل رہا ہوتا تھا، چل رہا ہوتا تھا۔ آخر ایک دفعہ میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی یہ کون ہے؟ خوف دالت میں کہنے لگا، بیٹا یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر مٹی پہ سوئے ہیں، مٹی پہ رہے ہیں، مٹی سے کھیلے ہیں، انہوں اپنے بدن پہ مٹی ملی ہے، اب بھی یہ جو ان کو لگتا ہے نا، چوٹیں لگتی ہیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ جا کے ہلکی گیلی مٹی اس کو بدن پہ ملنا شروع، برف ملتے ہیں چوٹ پہ نہیں ملتے، ایسی مٹی ملنا شروع کر دیتے ہیں، بس اس کے بعد وہ مٹی اندر کی مٹی، چونکہ ہم مٹی ہیں وہ بھی مٹی ہے، ہونا ہے تو میں خاک، یہ سب خاک سمجھنا، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ مٹی میں پلا ہوا جسم چوٹیں بھی برداشت کرتا ہے اور تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، اور مٹی پہ پلا ہوا جسم بہت مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، بہت مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے۔ نیپولین نے ایک بات کہی تھی، بہترین مائیں لے آؤ تو میں بہترین فوجیں دوں گا، ساتھ ایک اور بات بھی کہی تھی، لیکن میں ان فوجوں بچوں کو دیسی گندم کا آٹا، جسے چھان والا، بورے والا، الحمدللہ یہاں لنگر خانے میں وہ روٹی پکتی ہے، اللہ خیر کرے آج روٹی بچ جائے، دیسی گندم کا آٹا اور بکری کا دودھ اور مٹی پہ اوڑھنا بچھونا ان کو میں دوں گا، پھر وہ فوج لاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس فوج کو سر نگو کر کے دکھائے، اس فوج کو نیچا دکھائے، اور جن کے مورچوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوں وہ فوج کیا لڑے گی؟ میرے وطن کی فوج اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا میں مانی ہوئی ہے کہ ان کے مورچوں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے۔ میں اس دن بی آر بی کی طرف گیا تو مورچوں میں جھانکا تو میں نے کہا میں یہاں تو سانپ اور بچھو ہی رہتے ہیں اور کیا رہتے ہیں، ان میں ہمارے مجاہد زندگی گزارتے ہیں۔ مٹی کے ساتھ زندگی، مٹی کے ساتھ زندگی، اور جس پانی میں مٹی ملا ہوا پانی ہو، یہ نہروں کا، بڑی نہروں کا، دریاؤں کا جو صاف پانی ہوتا ہے، گندا پانی نہیں، صاف پانی ہوتا ہے، اس پانی کو پینے والے کی زندگی اور ہوتی ہے۔ میری نانی اما کیا کرتی تھی، گھڑا بھرواتی تھی بڑی نہر سے، اس گھڑے کو رکھ دیتی تھی، پھر اس گھڑے کا نتھرا ہوا پانی پیتی تھی۔ اور نانی اما 2009 میں فوت ہوئی، 2009 میں فوت ہوئی، اور 2009 میں بیٹھ کے وہ 1914 کی فرسٹ ورلڈ وار کی باتیں مجھے بتاتی تھی، فرسٹ ورلڈ وار، جنگ عظیم اول، وہ باتیں بتاتی تھی کہ اس زمانے میں کیا تھا۔ سات حج کیے تھے نانی اما نے، اور نانی اما کی ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، دو بچے، خوشحال گھرانا، 1953 سے چل رہا ہے جب 4.25 کروڑ کی آبادی تھی، 19 پہ کام پہنچے، ابھی بھی کہتے ہیں دو بچے خوشحال گھر۔ ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، بیٹا 39 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اور بیٹی تھی، اور نانی اما کا حافظہ لاجواب تھا، صحت لاجواب تھی، نظر بہترین تھی، اور نانی اما وہ پانی پیتی تھی جو نہروں میں پانی ہوتا ہے، گھڑا بھرواتی تھی، بس گھڑا بھر کے رکھا ہوا ہوتا تھا، اس کے اوپر کپڑا باندھا ہوا، اور نتھرا ہوا پانی پیتی تھی، اور یہ مٹی والا پانی، سنیں غور سے، مٹی والا پانی کبھی آپ پی کے دیکھیں صحراؤں میں جا کے، جب بارش برستی ہے نا، سارے یہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے ٹوبے کے اندر، ایک گہرا سی جگہ ہوتی ہے، اس کو ٹوبہ کہتے ہیں۔ فیصل آباد سارا جنگل تھا، فیصل آباد، اور فیصل آباد کے ساتھ جو ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے وہ کسی سکھ کا ٹوبہ تھا اور جنگل تھا، آج وہاں ایک انچ انچ زمین کی قیمت ہے، ٹوبہ ہی تھا، جو گہرا پانی، گہری جگہ پہ پانی قدرتی کھڑا ہو جائے، اس کو پرانی زبانوں میں ٹوبے کہتے ہیں۔ وہ پانی مجھے وہاں والوں نے بتایا، صحرا والوں نے، ہمارے بچے پڑھائی ان کی کم ہے، اگر کوئی بچہ پڑھ لے تو سکول والے آ کے منتیں کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں دے دو، اس کی فیسیں ہم دیں گے، اس کی کتابیں ہم دیں گے، کیوں وہ بچہ ٹاپ کرتا ہے کہ وہ بارش کا پانی پیتا ہے اور مٹی کا ملا ہوا گدلا پانی پیتا ہے. گدلا پانی وہ بچہ ٹاپ کرتا ہے. اور ان لوگوں میں میں نے جتنی سینس سمجھ عقل شعور دیکھی اور ان کے اندر جتنا آہٹ دیکھی, ایک دفعہ ہم بچھڑ گئے, پانی ختم, ہر چیز ختم ہو گئی. ہمارے ساتھ ایک صحرائی تھا, بدو تھا, بار بار میں زمین سے کان لگائے, ایسے کان لگائے, پھر کہے پیر سیاں دعا کر, ایسے پھر کہے پیر سیاں دعا کر, آج بچتے نہیں سے, یعنی آج بچتے نہیں ہیں. اور گدھے ہمارے اوپر منڈلا رہی تھی, بڑی خوبصورت ہوتی ہے گدھ, ہمارے اوپر منڈلا رہی تھی, پھر ایسے کان لگائے, پھر کان لگائے. میں نے کہا تو کیوں کان لگاتا ہے؟ کہہ رہے مجھے آہٹ آتی ہے یہاں سے 20 میل, 14 میل, 8 میل, 2 میل دور تک کی مجھے آہٹ آ جاتی ہے, کوئی قافلہ آ رہا ہے یا کوئی چیز آ رہی ہے, میں سن لیتا ہوں. اتنی اس کی سینس ہے. ایک دن ایسے لگائی نا, ایسے اس کے چہرے پہ میں نے دیکھا, کہہ رہے پیر سیاں بچ پیو سے, ہم بچ جائیں گے. کیا مطلب؟ کہنے لگے بوزر آندا پہ. تجھے کیسے پتا چلا بوزر آ گیا؟ وہ بڑا ٹینکر جو وہاں کے وائلڈ لائف والوں کو پانی سپلائی کرتا ہے, وائلڈ لائف کی وہاں چوکیاں بنی ہوئی ہیں صحرا کے اندر, ہرنوں کی, جانوروں کی, تلور کی, تلور کشمیرا اور یہ جو ہیں یہ جانور, ان کی حفاظت کے لیے. کہنے لگے ان کا وہ آ رہا ہے اور آ بھی ادھر سے رہا ہے. اور پھر کہنے لگے اس کا کوئی یہ راستہ ہے نہیں, ادھر سے آ رہا ہے پر آ رہا ہے, بار بار کہے, کہنے راستہ نہیں پر آ رہا ہے. اچھا بھی آ جائے گا. ہم نے تیمم کر کے نفل پڑے کہ مولا پانی بھیج دے, یہاں گورو کفن پڑے رہیں گے, تو مولا تو کر دے مہربانی, کر کوئی ایسی موت سے بچا. پانی تھا نہیں جس سے وضو کرتے, ریت سے تیمم. بڑی دیر ہو گئی کچھ بھی نہ آیا. اب پیاس اب لگی, پہلے تھا توکل, اب اسباب کی دنیا میں آئے تو اب بے چینی ہوئی. انتظار, الانتظار اشد من الموت, انتظار تو موت سے زیادہ سخت ہے. اور میں نے کہا کہاں ہے بوزر؟ پھر کہے اکے پیر سیاں اے بس تو ایویں دیکھ جو آدھے گھنٹے بوزر پوجدا بھائی, اور آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا. ہوں دور سے پھر ہمیں آوازیں آنا شروع ہو گئیں, کیونکہ تھا تو سب لگ کو تک صحرا تو آواز گونجتی ہے, ہمیں آوازیں آنا شروع ہو گئیں. اور چہرے پہ ایک بشاشت سی آئی, زندگی کے آثار آ گئے, اور دیکھا کہ آخر کار وہ پہنچ گیا اور اس نے ہمیں دیکھا حیران, یہ کیا ہو اور تم لوگ یہاں کیسے؟ میرے ساتھ ایک, میرے ساتھ میرا گدا بھی تھا, وہ گدا بھی کھڑا ہے بےچارا, وہ بھی پیاسا بےچارا. میرا گدا بھی تھا میرے ساتھ سفر میں, 600 روپے کا میں نے لیا تھا اور میں چراتا تھا اس کو. مجھے تو گدے کو نہلانا بھی آتا ہے, گجا نہاتا ہے نا ایسے لوٹ پوٹ کر کے. تو اس نے ہمیں پانی دیا, ہم نے پانی پیا, گدے کو پانی پلایا, پانی بھرا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں راستہ بھول گیا, حالانکہ میں روز آتا ہوں. اور اسے کس چیز نے بھلوایا تھا بتاؤں میں؟ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے, جس کے بعد 3 دفعہ سورت یاسین. اور اگر کبھی پھر کسی بوزر کو راستہ بلوانا ہے اور اپنی زندگی بچانی ہے, چاہے وہ کوئی بھی زندگی کی مشکل ہے, منزل ہے, پریشانی ہے, اور زندگی کے کوئی بھی حالات اور مسائل ہیں اور مشکلات ہیں اور زندگی کی کوئی بھی ناکامی ہے, تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ سورۃ یاسین. میں نے اپنے احباب کو عرض کیا, میں نے کبھی جن کو سورۃ یاسین یاد ہے وہ پڑھ لیں, اور بعض کے پاس خود قرآن پاک تھا, دیکھ کے پڑھ لی اور اللہ سے مانگا کہ مولا مدد بھیج اپنی. کہنے لگا کہ میرا روٹ ہے, راستہ ہے, میں ہر ہفتے آ کے یہاں پانی دے جاتا ہوں, 16 سال ہو گئے ہیں, اس دفعہ راستہ میں بھولا ہوں اور میں پھر راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں، آگے ٹیلا آ جاتا ہے، میں پھر یوں گھومتا ہوں، پھر راستہ بھول جاتا ہوں، پھر یوں تاؤں کا. کہنے لگے مجھے کچھ سوا گھنٹہ ہو گیا میں راستے میں گھوم رہا ہوں، پریشان ہوں، آخر یہاں پہنچا ہوں. سب سے پہلے تو ان اعمال کی مدد اور پھر اس کی حس دیکھیں، وہ بارش کا مٹی کا پانی پینے والے شخص کی حس دیکھیں کہ وہ سوا گھنٹہ کی مسافت ہوگی. اب سوا گھنٹے کی مسافت کتنی دور ہوگی؟ وہاں تیز رفتار گاڑی نہیں چل سکتی، لیکن سوا گھنٹے کی مسافت کم از کم 25-26 کلومیٹر، نہیں کلومیٹر نے میل ضرور ہوگی. اور وہ سچ کہہ رہا تھا، کہنے لگا 20-22 میل جو ہے نا، میں پہچان لیتا ہوں کہ 20-22 میل دور سے. اور ایک بات اور بتاؤں، صحابہ اہل بیت کی جہاد کی زندگی میں یہ واقعات ملتے ہیں. وہ عربی تھے، وہ جنگلوں کے رہنے والے لوگ تھے، وہ یہ چیزیں یہاں تک تو ہے، وہ مینگنی کو توڑ کے بتا دیتے تھے کہ یہ مینگنی مدینہ کے اونٹ کی ہے یا مکہ کے اونٹ کی ہے. کتابوں میں واقعات آتے ہیں. وہ گٹھلی بتا دیتے تھے، مینگنی کے اندر نکلی ہوئی گٹھلی، اس کو سونگ کے بتا دیتے تھے یہ فلاں باغ کی ہے اور فلاں علاقے کی ہے. بتاتے تھے وہ لوگ، صحراؤں کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی کی سمجھ آتی ہے. میں نے کسی اللہ والے سے ایک بات سنی تھی، آج آپ کو بتا دوں کہ دین، سن لینا ذرا غور سے، دین چلتے پھرتے ہیں ملا ہے، کبھی احد پہ، کبھی بدر پہ، کبھی حدیبیہ پہ، کبھی مکہ پہ، کبھی مدینہ پہ، اور چلتے پھرتے ملا ہے، اور چلتے پھرتے سمجھ آئے گی دین وہی اڑتی، وہی ایک دفعہ کٹھی اتری ہے کیا؟ نہ، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی گھر میں، کبھی ہرا میں، کبھی سور میں، کبھی کہاں کبھی کہاں، ایسے دین چلتے پھرتے اترا ہے اور سمجھ بھی چلتے پھرتے آئے گی. اور دین جو اترا ہے وہ صحراؤں اور ویرانوں کے ان پہاڑوں کی دنیا میں، اور سمجھ بھی اس کی وہیں آئے گی. یہ شہروں کے ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے دین کی سمجھ نہیں آئے گی. ہاں، دین پہ لکھنے کے لیے بڑے بڑے مقالے لکھے جائیں گے، بڑے بڑے دھواں دار نظام ہوگا، لیکن اس کے اندر وجود کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف زندگی اگر نظر آئے گی تو انہیں صحراؤں میں نظر آئے گی، اور صحراؤں میں مارا مارا پھرنا پڑے گا. ان مارا مارا پھرنے کے بعد وہ زندگی کا وجود سمجھ آئے گا. اچھا، فلاں حدیث میں جو آقا حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو جھاڑیاں چلتی ہوئی آئی تھیں، اور انہوں نے میرے آقا کے ارد گرد حصار کر دیا تھا، پردہ کر دیا تھا. یہ بات یوں سمجھ آئی تھی، حضور نے فرمایا کہ کسی کے اپنا کیڑے مکوڑے کے یا جانور کے بل میں پیشاب نہ کرو، تو یہ بل ہے، اور اب مجھے پیشاب آیا ہے، میں یہاں نہیں کروں گا. کہ ایک صحابہ کے سردار عبادہ بن سامت سردار تھے قبیلے کے، انہوں نے بل میں پیشاب کیا تو اچانک ان کی موت آئی، ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ ہم جنات نے ان کو قتل کر دیا. وہ ہمارے گھر تھے. دو رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ، اور تین دفعہ سورت یاسین پڑھ، ان کے بعد تیری زندگی کی کوئی مشکل ہے، کوئی ناممکن ہے، اور زندگی کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ حل نہیں ہوتا، اور تو زندگی کو ناممکن بنا چکا ہے، حالات کو تلخ بنا چکا ہے اور وہ حل نہیں ہوتا، تو پریشان نہ ہو، لاباس پریشان نہ ہو. دو نفل پڑھ حاجت کی نیت کے، اور اس کے بعد تین دفعہ سورت یاسین گڑ گڑا کے پڑھ، یقین سے پڑھ، پھر یقین والی دعا کر، اور ایسا کر غیبی نظام چلے گا کہ وہ ٹینکر کہتا ہے کہ میں خود بھٹک رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، ہر ہفتے میں پانی لاتا ہوں یہاں، سال ہر سال ہو گئے ہیں، میرا راستہ مجھے پتہ ہے، میں تو خود یہاں کا گائیڈ ہوں، اور ایک وقت یہ ہے کہ خود میں بھٹک رہا ہوں. کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو اس کے سامنے ٹیلے کر دیتی ہیں اور راستے بند کر دیتی ہیں، اور وہ کہتا ہے اس ٹیلے کے دائیں طرف جاؤں گا یا بائیں طرف جاؤں گا تو مجھے منزل مل جائے گی. ادھر سورت یاسین اور نفل کی طاقت تھی، اور ایسے ویرانوں میں سجدے کیے ہوئے تھے. میرا بعض اوقات صحراؤں میں جا کے میں سجدہ کرتا ہوں تو اندر اللہ کی طرف سے ایک بات آتی ہے کہ کتنے ہزار سال ہو گئے، کتنے سو سال ہو گئے، اس ریت کے ذرے پہ کسی نے سجدہ ہی نہیں کیا، اور یہاں کوئی اذان ہی نہیں ہوئی. میں نے ایک دفعہ ریت کے ذرے پہ سجدہ کیا اور اسے ایک میسج دیا، دیوانہ ہوں نا، اور کہوں گا مولا تو ہی کر دے گا، میں کون سا ہوں. میں نے ریت کے سجدے میں پہ کچھ نفل پڑھے، پھر ریت کے اس سجدے والے نفل کو مٹھی میں ایسے اٹھائے جو مٹھی میں رک نہیں رہے تھے، کہیں کہیں سے گر رہے تھے ریت ہاتھ میں، اور میں نے کہا مولا ان ذروں کو حکم دے، یہاں سے اڑیں گے، یہ سامنے ہی تو انڈیا کا بارڈر ہے، اے ذرا جاؤ، ایک ایک ذرہ ایٹم بم بن جائے اور ایک ایک ہندو کو لگو اور اس کے دل کی دنیا میں میرے مدینے والے کا نور آ جائے. ذرا جاؤ، ہواؤں سے ذرے اڑتے ہیں نا، میلوں سفر کرتے ہیں، میلوں سفر کرتے ہیں ہواؤں کے ذرے، میلوں سفر کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل سفر کرتے ہیں. اور پھر میں نے ایسے کر کے نا، جس طرف سامنے مجھے بارڈر نظر آ رہا تھا، تار تھی سامنے، میں نے اسے ایسے پھینک دی. اور پھر اگلی بات کی، مورا توڑ دے اب تار، تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو اس کو توڑ دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو ان کے دلوں کو مدینے والے کا نور دے دے، محمد آل محمد اصحاب محمد کا نور دے دے، آقا توڑ دے. اور ریت کو ایسے مٹھی میں پھینک دیا، اور یہ میں نے کئی بار کیا، اور اللہ سے عرض کیا مولا ایک ایک ذرے کو ایٹم بم بنا دے جو ان کے دلوں کے اندر کے کفر کے تالوں کو، کفر کے خول کو، کفر کے چال کو، کفر کے قلعے کو ریزہ ریزہ کر دے، اور اندر سے ایک نور نکلے جو میرے محمد کا نور ہو، اور مولا ان کو خود ایسا نور دے دے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ایک تارا تو ہے، کیوں ہراسا ہے سہیل فرس آدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے. اللہ تو کر دے. ایک طرف دو رکعت نماز نفل تھی اور سورۃ یاسین کی طاقت تھی، اور ایک طرف فیصلہ کیا تھا بوزر والے نے کہ میں اپنے روٹ پہ چلنا ہے، تو اس کا بوزر روٹ پہ چل کیسے سکتا تھا؟ کوئی حکیم طارق کا کمال نہیں ہے، آپ پڑھ لیں آپ کا بھی کمال ہو جائے گا، اور وہ بھی آپ کا کمال نہیں ہوگا، اللہ کے نام کا کمال ہوگا. یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں. دو رکعت نماز نفل جو پانی سے وضو بھی نہیں تھا، پر پڑھنا ایسی کہ سامنے گدوں والی شکلیں میں پڑھنا پھر فائدہ ہوگا. ہاں وہ سامنے گد بیٹھی، اور گدوں کو پتہ چل جاتا ہے پانی ان کا مک گیا ہے، اللہ کا نظام ہے. دیکھو چونٹی ویسے قریب نہیں آتی، میت میں سے یوں سانس نکلی. ہاں ہمارے والد صاحب کے ایک نائی ہوتے تھے، وہی تھے، میں بھی سارا اسی میں جب تک زندہ تھے انہی سے بال وغیرہ بنوانا. وہ رات کو اٹھتے تھے، صبح صبح رات کو سردیوں میں حمام گرم کرتے تھے اور لوگ نہانے آتے تھے، تو ایک دفعہ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا کھٹکھٹایا، نہ کھلا نہ کھلا، آخر کار صبح ہو گئی تو دروازہ توڑا تو وہ مرے ہوئے تھے اور چیونٹیوں کی قطار بندھی ہوئی تھی. وہ روز وہیں سوتے تھے لیکن انہیں چونٹیوں کی قطار نہیں ملی، یوں زندگی نکلی اور چونٹیوں کو خبر ہو گئی کہ اب روح نکل چکی، اب ہمارا حصہ ہے اس میں. گدے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار پیغام دے رہی تھی، کتنی دیر ہے بابا جی؟ بڑی دیر ہو گئی ہے، بھوک بڑی لگی ہے، پیغام دے رہی تھی. پر نفل کبھی ایسے پڑھ لینا جس میں گدھے سامنے ہوں اور تحت نظر ریت ہو اور زندگی کا کوئی سامان نہ ہو، اور چھاگل کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی تھا تو اس کو بھی بدن پہ مل لیا کہ خشکی دور ہو جائے، ہونٹوں سے لگا لیا اور ہونٹ خشک، آنکھیں دھنس گئیں، چہرے پیلے پڑ گئے، موت اپنی پوری رانائیوں اور طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ، قدرت کے ساتھ سامنے نظر آئے. پھر موت کے بعد چلو کفن دفن تو ملے، وہ بھی نظر نہ آئے، اور ایسے ویرانے میں پڑی ہوئی لاشیں جس کو گدے نوچ رہی ہیں یہ نظر آئے، اور پھر اس وقت دو رکعت نماز نفل اور سجدے کیسے ہوں گے؟ پھر وہ رکوع کیسا ہوگا؟ یا مشین چل رہی ہوگی؟ پھر ہم دعائیں پڑھیں گے یا مانگیں گے؟ بولیں، آج تو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، رب اناتنا فی دنیا حسنۃ تو کشمیر کی آزادی ہو جائے، فلسطین آزاد ہو جائے، ہو گیا آزاد؟ وہ منتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانگتے تو نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ڈوبتے سے پوچھ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، یا پھر جس کو صبح تخت دار پہ چڑھانا ہوتا ہے، ہاں جس کی صبح جس کو پھانسی پہ چڑھانا ہوتا ہے، ذرا اس سے جا کے کہے ذرا دعا تو مانگ لے میرے لیے، وہ بلک بلک پہ پھوٹ پھوٹ کے کیسے روئے گا. ایم اے ملک نے مجھے عجیب بات بتائی، کہنے لگے کہ میں نے ایک بندے سے کہا، اس کو پھانسی ہونی تھی، فیصلہ ہو گیا تھا، میں نے اس کے ہاتھ کا پرنٹ لینا چاہا، وہ پومس تھا، ہاتھوں کی لکیروں کا ماہر تھا، فوت ہو گئے. میں نے کہا اس کے ہاتھ کی لکیروں کا، میں نے کہا پرنٹ دے دے. کہنے لگا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، پرنٹ کیا لینا ہے، یہ ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، کل تو اس ہاتھ نے ختم ہی ہو جانا ہے، کیا پرنٹ لینا ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے قاتلوں کے انگوٹھے، میں نے ان پہ ریسرچ کی کہ قاتل کا ایک انگوٹھا ہوتا ہے بڑا مخصوص انداز کا ہوتا ہے. کہنے لگا وہ پہلے فوڈ انسپیکٹر تھے، کہہ رہے پتا چلا کہ مجھے یہاں کی گجریاں ہیں وہ آتی ہیں فلاں جگہ دودھ میں پانی ملاتی ہیں. کہنے لگا میں نے وہاں ناکہ لگایا تو ان کو دودھ میں پانی ملاتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. رنگے ہاتھوں جب پکڑ لیا تو میں نے، میرے ساتھ پولیس تھی، اور میں نے ان کو کہا کہ ان کاغذوں پہ انگوٹھے لگاؤ. ایک گجری نے جو انگوٹھا لگایا، میں نے کہا اس کو ادھر بھیجا میرے پاس. اس کی ہاتھ کی سیاہی میرے پاس ہوتی تھی، میں نے اس کا ہاتھ کا چھاپا لے کے کہا سچ سچ بتا دے کتنے قتل کیے ہیں تو نے، تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگے میں دودھ بیچ دیا یا قتل کر دیا؟ کہنے لگے سچ بتا کتنے قتل کیے ہیں، چھوڑ دوں گا. بڑے موڈ میں آ کے طرح میں کہنے لگی اس سے پیار ہو گیا، پھر شوہر کو قتل کر دیا، پھر اس نے بے وفائی کی اس کو بھی قتل کر دیا. سمجھ گئے؟ بڑے انداز میں کہنے لگے اس سے پیار ہوگا، پھر شوہر کو قتل کر دیا، پھر اس نے بے وفائی کی. کہنے لگا اس مائی کو چھوڑو کہ تیسری باری میری نہ آ جائے. تو دو نفل ایسے پڑھیے گا، دو نفل ایسے جس طرح ہر طرف گدھے بیٹھی ہوں اور پہاڑ ہوں ریت کے اور کوئی زندگی کے آثار نہ ہوں اور ہر بندہ مایوس ہو گیا ہو، پھر دیکھنا. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ہمارے اوپر تو ایک رٹی رٹائی ایک بولی ہوئی اور چل رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، اندر گمان ادھر کا، خیال ادھر کا. ہماری محلے میں ایک بی بی ہوتی تھی، سیدزادی بی بی، وہ معجزے پڑھتی تھی اور روزہ رکھتی تھی. روزہ کیا ہوتا تھا کہ صبح کے اس نے کچھ نہیں کھانا ہوتا تھا، پھر محلے کی عورتیں پکا کے لے جاتی تھیں، پھر وہ اس کا روزہ کھلواتی تھی اور بی بی دعا مانگتی تھی. میں نے خود دیکھا، اب ذرا دعا مانگتے ہو ذرا سنیے گا. اللہم صلی اللہ، اڑی توتے کو دھوپتے چاہتے چھانتے رکھا، والا علیہ وسلم، بکری کو بعد بکری کو وسلم. توتے کو دھوپ آ گئی ہے، وہ بچی کام کرنے والی ہوتی تھی نا، وہ توتے کو اٹھا کے چھاؤں پہ رکھ دے، اور بکری کو بھی گرمی کی تھی نا، سہن میں بکری بندی ہوئی تھی، وہ اس کو بھی چھاؤں پہ رکھ دے. وسلم شیطان دی تھی، تے کو سمجھ نہیں آتی جو اے لیلا بتیا کرے. والا علیہ وسلم تسلیم کثیرا کثیرا، موت نہیں بھی آتی، بے حیا کیا بھی کرے نہیں. والا علیہ وسلم تسلیم، اللہ انہاں دے مشکلاں دور کر پرے. آیا مزہ دعا میں؟ لیلا بھی باندھا جا رہا ہے، توتا بھی اپنی حفاظت میں جا رہا ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، اور مائیاں جو ساتھ بیٹھی تھی بیچاری مخلص آمین کہہ رہی ہیں، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. ہمارے محلے کی ایک مائی تھی، وہ کہنے لگی کہ بی بی کا میں نے روزہ رکھوایا ہے اور بی بی کا سوٹ کپڑے چیزیں کھانا دے کے جا رہی ہوں، اور وہ بی بی کروں گی، میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی. مجھے پتہ نہیں کیا ایسی چیزوں کی ریسرچ تھی، اوپر دیشی بچپن سے بچپن تک یہی کہانی تھی. میں نے اما سے کہا میں جاؤں، اما نے کہا تو بھی جا. اب وہ بی بی کی دعا ہو رہی ہے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دعا نہیں ہوتی، اب احساس غالب ہوا کہ یہ دعا نہیں تھی، یہ دکانداری تھی. اور دعاؤں کے لیے تو مانگنا پڑتا ہے، گڑگڑانا پڑتا ہے. دعائیں تو بھکاری بنے کا نام ہے، دعائیں تو کے لیے محتاج ہونے کا نام ہے. بھکاری بن گئے، محتاج بن گئے، ایسی کیفیت کے ساتھ کہ بس اللہ سے میرا رشتہ اور ناطا تانا بانا ایسے ایسے جڑ جائے، میں ہوں اور اللہ ہو. میں ہوں اور اللہ. صحرا کی وہ وسعتیں جس میں بندے ڈھانچے ملے, ہم نے ڈھانچے دیکھے, کچھ نہ ملا اس میں سے, باقی جو بچا کیڑے کھا گئے, پھر کیڑوں کو بھی کیڑے کھا گئے, پھر ان کی ڈیڈ باڈیز کیڑوں کی بھی دیکھی, زندگی ایسے گزر گئی, حالات واقعات دیکھے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ ایک شکاری تھا, کہنے لگا ایک دفعہ میں پہنچا تو ان کے منہ پہ جھاگ ابھی تک موجود تھی اور ایڑیاں رگڑ 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 کے پیاس سے ان کی ایڑیاں چھلی ہوئی تھیں, میاں بیوی دو تھے, ان کے منہ میں جھاگ ابھی تازہ تھی, یعنی جھاگ ختم نہیں ہوئی تھی, منہ سے جو جھاگ نکلی نا اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی پیاس سے, تڑپ 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 کے کہنے لگے کاش میں شکار کھیلتا رہا, مجھے پتا نہ چلا کہ میرے اس ٹیلے کی اوٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیاس کی موت مر گئے. ان کے منہ میں پانی ڈالا, ان کے جسم کو دیا, پر وہ دونوں دم توڑ چکے تھے پیاس کی وجہ سے. ایسے وقت کی لمحے چلو ابھی نہیں مل سکتے, وہ صحرا کی وسعتیں, وہ صحرا کی بیتابیاں, وہ صحرا کی پیاسیں اللہ نہ لائے, اللہ سے بندہ آزمائش نہ مانگے, اللہ سے بندہ ابتلا نہ مانگے, اللہ سے بندہ امتحان نہ مانگے, اللہ سے بندہ سختی نہ مانگے, اللہ سے بندہ نہ مانگے. مولا عافیت فرما. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے, جو بھی کہتا تھا نا, جو بھی ملتا تھا, سرکار فرماتے تھے عافیت کی دعا مانگ, عافیت کی دعا مانگ. مولا کسی بنی سے بچا, کسی ایسی ایک دم میں میرے اوپر کوئی چیز مصیبت بنائے, کوئی پریشانی بنائے, کوئی آفت بنائے, کوئی تہمت لگ جائے, کوئی الزام لگ جائے, مولا میرا مال چھن جائے, میرا رزق چھن جائے, میں فقیر ہو جاؤں, میں تنگ دست ہو جاؤں, مولا مجھے اس سے بچاؤ, مجھے اس سے بچاؤ. بغداد میں ایک صاحب تھے, بغداد میں ایک صاحب ایک جگہ حاجت کرنے گئے, بڑے مالدار تھے, ٹھیلی بندی ہوئی تھی سیاہ کپڑے میں, وہاں کھل گئی, کوئی میل آگے چلے گئے, بعد میں احساس ہوا کہ تھیلی ہی میری ختم ہو گئی, گر گئی. چل لے گئے, اب کون جائے, اتنا میل, اتنے ہزار دینار تھے اس میں, اچھا چھوڑو بہت مال ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس, سائے ڈھلتے بڑھتے رہتے ہیں, ایک وقت ہوا غریب ہو گیا, حالات نے اس کو غریب فقیر کر دیا, تنگ دست کر دیا اور پیسے پیسے کا محتاج ہو گیا. کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا, حتیٰ کہ گھر سے نکل پڑا, سفر میں تھا اور میری بیوی کی زچکی کی کیفیت تھی, اور یہی سفر ہمایوں کا تھا, عمر کوٹ سندھ میں بادشاہ لودھی نے, ابراہیم لودھی نے اس کا تخت چھین لیا تھا, عمر کوٹ میں تھا اور ایک بچہ پیدا ہوا اور آواز آئی خیمے میں, بس چند جانے سار تھے, کہنے لگے آپ کو مبارک ہو, آپ کا بیٹا پیدا ہوا. کہا اچھا, اس کا نام اکبر رکھ دیا میں نے, دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک مشک کا نافا تھا, ایک کستوری مشک, آج بھی مہنگی, اس وقت مہنگی, لاکھوں روپے تولا, لاکھوں روپے تولا, سونے سے ہمیشہ مہنگی, ہمیشہ. اس کو کاٹا, ٹکڑا کیا اور سب کو مشک بانٹا اور ایک دعا اٹھائی, دعا ہاتھ میں مانگی, یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ مولا جس طرح یہ خوشبو خیمے میں پھیل گئی ہے, اس طرح اس بیٹے کی خوشبو پوری بر صغیر میں, عالم میں پھیلا دے. لکھا ہے محدثین نے, بعض استراب کی, بے چینی کی گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے, اگر کہہ دیتا کہ مولا اس کے ایمان کی خوشبو پورے بر صغیر میں پھیلا دے تو اکبر بھٹکتا نہ اور دین اکبری نہ لاتا. اس وقت ایک لمحہ ایسا تھا, اور واقعی اکبر بادشاہ, آپ کا بادشاہی قلعہ جو ہے, یہ قلعہ یہ پکا اسی نے کرایا, بنایا اسی نے, اکبر نے, پہلے تو چھوٹا سا تھا. تو کیا بات کر رہا تھا, کس واقعے سے میں یہاں نکلا تھا, زچگی بیوی کی کچھ بھی نہیں ہے. ایک پریشان حال ہو کے ایک بکالے میں ایک بندے کے پاس گیا, اس نے توجہ نہ کی, رو رو کے کہنے لگا میری بیوی کو زیتون چاہیے, روٹی چاہیے, شہد چاہیے, مر جائے گی, بھوک کی ماری ہوئی ہے, تنگ دستیوں کی ماری ہوئی ہے. اس نے درہم کا چھٹا حصہ دیا، اور درہم کا چھٹا حصہ دے کر، سننا غور سے، یہ واقعہ عجیب سنا رہا ہوں آپ کو، چھٹا حصہ دیا، ڈھیلا دیا، دمڑی دی جسے کہتے ہیں، ڈھیلا دمڑی ہوتی تھی، کیوں جی دمڑی کسی نے دیکھی ہے، بیٹھا ہے کوئی دیکھنے والا ہے، دمڑی دیکھنے والا کوئی ہے؟ ہوئے ہوئے دیکھنے والا میں نے بھی نہیں دیکھی. اچھا جی پرانے سکوں میں تو ہے ہمارے پاس، میرے میوزیم میں پرانے سکوں میں ہے. تو اس کا کہنے لگا، میں بارش ہو رہی تھی، سردی تھی، کیچڑ تھی، میں خوشی خوشی وہ چیزیں لے کے آ رہا تھا، پھسلا اور ہر چیز گر گئی اور میری ہائے نکلی اور میں ٹوٹ کے رویا. بولیں، ایک طرف گدھے ہیں اور ایک طرف صحرا کی موت ہے، اس طرف دعا کی کیفیت، اور ایک طرف جیب خالی ہے اور درہم کا چھٹا حصہ دمڑی ہے، اور اس وقت کا رونا کیا ہوگا؟ وہ بیتابی، وہ بے کلی، بے قراری، اور وہ غم ہوگا کیا؟ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں ہم دعائیں، پھر بھی اس کی شان کریمی ہے کہ کہتے اچھا قبول کر لیا. اور کہا ایک بندے نے کھڑکی سے اوپر سے کہا، اے پردیشی مسافر، ہماری نیندیں کیوں حرام کرتا ہے؟ تو میں نے کہا میں پریشان ہوں، اسی طرح میری بیوی کی حالت ہے، میرا پیٹ خالی ہے اس کا بھی، لیکن اگر کچھ مجھے یہ مل جائے تو میری بیوی اور بچہ بچ جائے گا. کہاں ہے؟ کہا اس وقت اس نے اپنے خادموں کو بھیجا اور سات لونڈیاں بھیجیں، اور اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کو بلوا لیا، گھر کھانے میں گھر رکھا، مجھے حمام میں بھیجا، میں نہایا دھویا، اچھا لباس دیا، مجھے کھانا دیا، بیوی بچوں کو سکون آ گیا، اور میں اس کے ساتھ، مجھے کہنے لگا کوئی حرج نہیں تو میرا مہمان رہے، پردیشی مسافر لگتا ہے، تھا بڑا جہاں دیدہ. ایسے دیکھ کے کہنے لگا، لگتا ہے تو کسی دور میں مالدار تھا. کہنے لگا میں اتنا مالدار تھا کہ میری تھیلی گر گئی تھی، اس میں اتنے ہزار دینار تھے، میں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی. کہا واہ واہ، کس رنگ کی تھیلی تھی؟ کس رنگ کی تھیلی تھی؟ اور چھوڑ، کہہ رہا مل سکتی ہے تجھے. ہوا یہ تھا، یہ شخص اسی قافلے میں جا رہا تھا، اس کے بعد کے قافلے میں آیا، وہ اوٹ تھی، یہ بھی وہاں حاجت کرنے گیا تو وہ تھیلی اسے ملی تھی، اور تھے یہ تھا ایماندار، اور وہ جو تاجر تھا جو غریب ہو گیا تھا جس کی آہ نکلی تھی، اس نے ہمیشہ اپنے مال کی زکات دی تھی. یہ زکات کا مہینہ آ گیا ہے رمضان، سارے سال میں زکات ہے، لیکن اس میں زکات اگر نکالنے والوں کو برکت ملتی ہے، زکات دی تھی، اور زکات کا مال نہیں ڈوبتا، تجھے یا تیری نسلوں کا مل کے رہے گا. لکھ لے میری بات کو، وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. اس نے کہا، اس کی نشانی بتا. اس نے کہا چھوڑ بھائی، بس تیری مہربانی ہے تو مجھے دے رہا ہے. کہنے لگا 20 دینار روز مجھے دے دیتا. کہنے لگا اپنے ہاتھ پہ رکھ. حیران، میں نے تو بڑے عرصہ ہوا دینار ہی نہیں دیکھا تھا، اور ایک دفعہ مجھے 200 دینار دیے. کہا تو میرا مہمان ہے، اور جا کے نا کاروبار کر. اور کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے کاروبار تو گرجانتا تھا، تاجر تھا اور ایمانداری کا کاروبار کرتا تھا، میرے مال میں برکت ہو گئی، اور میں نے اسے 200 دینار واپس کر دی کہ میری بچت ہو گئی، اور اب مجھے اجازت دے، تو نے مجھے اتنا عرصہ سنبھالا، مہربانی کی، میں تو فقر کی حالت میں تھا. مجھے کہنے لگا وہ تھیلی کی نشانی تو بتا. میں نے کہا چھوڑ. میں نے کہا ایسے ایسے رنگ کی تھیلی تھی، گم ہو گئی، ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ کہنے لگا کہ جا کے یہی تھیلی ہے، تو میری چیخ نکل گئی، ہاں یہی تھیلی ہے، اور اتنے عرصے کے بعد کیسے ملی؟ کہا کہ میں اگر تجھے پہلے دن یہ تھیلی دے دیتا تو مر جاتا، خوشی کی موت مر جاتا، میں سمجھ گیا تھا وہ تھیلی تیری ہے، میں نے تجھے 20-20 دینار اسی تھیلی سے دیے تھے، روزانہ 200 دینار اسی تھیلی سے دیے تھے، اور جب تیرے اندر تو خود بھر گیا نا، اب تجھے تھیلی دی ہے، اب صرف ہائے نکلی ہے، گرا ہے پیچھے، مرا نہیں ہے، ورنہ مر جاتا. کچھ زندگی کے حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں، جب بیتابیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، دعائیں عرشوں کو چھو جاتی ہیں، دعائیں عرشوں کو لے لیتی ہیں. کبھی صحرا کی دعا کا تصور کر لینا، کر لیا، وہ گدھ بیٹھی اور موت قریب ہے، اور گدھا بھی مر جائے گا، گدھا بھی بیچارہ پریشان کھڑا ہوا ہے ایسے دیکھ رہا ہے مجھے گدھے کی بے پسی۔ سچ بتاؤں اس پیاس کے عالم میں مجھے بعض اوقات گدھے پہ ترس آتا تھا، تو میری وجہ سے مارا جائے گا، موت سامنے آ رہی تھی۔ اور اس وقت سورۃ یاسین بڑی زبردست پڑی گئی تھی۔ سورۃ یاسین، یا مجھے سورۃ ملک کا مزہ حضرت دین پوری کی مزار پہ آیا 1978 میں، رمضان تھا 78 میں، یا پھر سورۃ یاسین کا مزہ مجھے اس صحرا کے ویرانوں میں آیا ہے۔ بے بسی کی کیفیت تھی، وہاں نور کا جلوہ تھا۔ حضرت میاں عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت میں میں نے جا کے سورۃ یاسین پڑھی تھی، سورۃ ملک پڑھی تھی۔ ایسی کیفیت میں جب بے تابی ہو، بے کلی، بے قراری ہو، اور پھر اس وقت اللہ سے مانگنا ہو اور گڑ گڑانا ہو، بس وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ اخیر کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں درد ہی درد ہوتا ہے، اور عرش الہی کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی مستر ہے، امن یجیب المستر مستر رائزاتا، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول نہ کرے؟ کرتے ہیں، دل تو بے چین لیا، ایسا دل تو لیا جس میں تڑپ ہو، جس میں بے چینی ہو، جس میں بے کلی بے قراری ہو، اور جس میں حیرت انگیز طور پہ درد ہو، اور صحرائی دعا۔ آج کے بعد یہ میری اصطلاح یاد رکھنا کہ صحرائی دعا مانگیں تو مراد کیا ہے؟ صحرا کا نقشہ کھینچیں گے، تحد نظر ریت ہی ریت ہے۔ اسی سفر میں میں نے ایک خوفناک صحرا دیکھا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں نے زندگی کا تھوڑا سا حصہ صحرا میں گزارا ہے، تھوڑے سے دن صحرا میں گزارے ہیں۔ اس دفعہ ایک ڈوبا تھا دبلیاں والا، وہاں ایک بندہ لے گیا، اور وہاں اصول ہے، کہتا ہے پیر سیاں کتاب دیکھ، کتاب دیکھ۔ اب وہ پیر سے کتاب کھولتا ہے تو کتاب پہ نوٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، 200 روپے کم 5000 مجھے پڑے تھے پہلی نشست میں، 200 روپے کم 4800 ہو گیا، 5000 پڑے تھے مجھے، 5000۔ کتاب دیکھی، پھر کتاب میں قسمت کے حال بتاتے ہیں کہ تیری قسمت یہ ہے، تیری قسمت یہ ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، پیر جی یہ خانپور نہر ہے، خانپور نہر، اس کے آگے ایک گاؤں ہے بدھو، آج سے یہ کوئی بڑی پرانی بات ہے، کوئی بہت سالوں پرانی۔ کہنے لگا میرا بھائی چوری چوری بھی کر لیتا سی، چوری چوری بھی کر لیتا تھا، اور لوگوں کے جانور بھی لے کے بیچ دیتا تھا، ذبح بھی کر لیتا تھا، چیزیں بھی اٹھا لیتا تھا۔ ان کی قبر میں مجھے لے گیا، کہنے لگے تو لگتا ہے بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، تو بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کی قبر میں دیکھ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ میں پہنچا ہوا کہاں، مجھے تو اپنی قبر کی خبر نہیں۔ اچھا میں نے کہا تجھے یہ بتاؤں، مدینے والے نے جو بتایا ہے وہ بتاؤں یا میں بتاؤں؟ کہہ رہے سبحان اللہ، مدینے والے نے بتایا۔ میں نے کہا مدینے والے نے بتایا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، اور قبر عمل کا صندوق ہے، عمل کا صندوق ہے۔ 5000، 200 روپے کم 5000 پڑے، میں نے سارے اکٹھے کیے۔ وہاں کا ایک بڑا تھا میلا، نام اسماعیل تھا، اسے میلا کہتے تھے۔ میلے کو میں نے کہا میلا مٹھائی لیا، سب کے ہاں بانٹ، اور کہنے لگا پہلی دفعہ کوئی پیر ہے جو کہتا ہے یہ پیسے واپس کر دو، پہلی دفعہ۔ اور ایک میں صحرا میں گیا اور دبلیاں والے میں، وہاں کتاب دیکھی تو وہاں بھی انہوں نے 1000 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ۔ یہ صحرائی بےچارے لوگ جا کے وہاں فنڈ تقسیم کرتے ہیں، مال دیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا بندہ تھر میں قحط پڑ گیا، میں نے کہا پہلے کون سا تھر میں مری تھا جو قحط پڑ گیا؟ ان کی زندگی ہزاروں سالوں سے ایسی ہے، وہ صحراؤں میں رہتے ہیں، زندگی ایسی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے۔ ایک صحرائی نے میرے سامنے ریت ایسے ہٹائی 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 ہٹائی، 1000 کے اتنے سارے نوٹ نکلے ریت کے اندر دبے ہوئے، ریت کے اندر۔ اور کوئی غریب نہیں ہوتے، ان کے پاس آپ سے زیادہ مال ہے۔ ایک بندے کے پاس مجھے بتائیں، اگر 500 بکری ہے اور 150 اونٹنی ہے، ایک بکری کتنے کی ہے اور ایک اونٹنی کتنے کی ہے؟ اور 70 گائیں ہیں، 200 گائیں ہیں، 500 گائیں ہیں، 1000 گائیں ہیں، اس 1000 گائے، ایک گائے کتنے کی آتی ہے؟ 1,00,000 روپے کی آتی ہوگی اندازہ، 80,000 کی، 50,000، 1,00,000 کتنے کی آتی؟ 1.5 لاکھ کی۔ اگر اس کی 600 گائیں ہیں کتنے؟ وہ تو کروڑوں پتی ہے۔ وہ میں نے خوفناک صحرا دیکھا ہے، بہت ناک صحرا تھا، اور احساس ہو رہا تھا کہ یہاں جنات کے قافلے کے قافلے، بستیوں کی بستیاں، لشکر کے لشکر ہیں۔ کوئی دو رکعت نماز نفل ایسی ہو جو صحرائی دعاؤں کے ساتھ مانگی گئی ہو، صحرائی کیفیتوں کے ساتھ اور صحرائی درد کے ساتھ مانگیں گے ہے، مانگیں گے۔ تو آج ایک عمل کرتے ہیں، ابھی ہم ذکر خاص کریں گے۔ سورۃ یاسین کس کو یاد ہے؟ ہاں جی ہے، یاد ہے نا، اور ہماری جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہ بھی، اور جو خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی۔ جس کو سورۃ یاسین یاد ہے وہ ذکر خاص میں شامل نہیں ہوگا، بیٹھا وہیں رہے گا، ذکر خاص نہیں پڑھے گا، وہ سورۃ یاسین 3 دفعہ پڑھ لے گا۔ اگر کسی کو ازبر یاد ہے تو زیادہ سے زیادہ پڑھ لے سورۃ یاسین، اور جو سورۃ یاسین پڑھیں گے وہ بعد میں 2 نفل بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں 2 نفل بھی پڑھ لیں گے، ابھی 2 نفل نہیں پڑھیں گے ہم۔ آج میں آپ کو قبولیت کی دعا کا، پر آپ سارے اور میں بھی عمل سورۃ یاسین بھی کر لیں، 2 نفل بھی پڑھ لیے، پر وہ کیفیت جو صحرا کی اور گدوں اور میتوں کی خوف کی اور موت کے سامنے کی، وہ کیفیت کیسے پیدا کریں گے؟ یہ آج ہم مشق کریں گے، کریں گے ہیں؟ اللہ کے دھیان والی، اللہ کے دھیان والی، اللہ کے دھیان والی، اور اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور دعا اللہ کے دھیان میں ڈوب کے ٹوٹ کے۔ آج ذکر خاص بھی اس کیفیت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی اس کیفیت کے ساتھ کریں گے۔ یاسین پڑی ہوئی ہے کہتے بانٹنے، تو سبحان اللہ، پھر تو جلوہ۔ وہ کہتے نفل پر پڑھنے پڑیں گے، یہ کام نہ کروا بھائی، پڑھ لیں گے نفل 2 ہیں، یقین جانیے اگر آج یہ ہم عمل کر لینا تو 16 شعبان ہے اور شب جمعہ ہے، کام ہو جائے گا آج ہیں۔ اور دعا، اچھا پھر ہم دعا سورۃ یاسین پڑھ کے مانگ لیں گے۔ جن حضرات کی سورۃ یاسین کم رہ گئی ہے وہ بند کر کے دعا میں شامل ہو جائیں، بعد میں پوری کر لیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض کی سپیڈ رفتار کم ہوتی ہے وہ بعد میں شامل ہو جائیں اور دعا۔ اچھا جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ ذکر خاص کریں گے، میں ذکر خاص کراؤں گا، سن لیں میری بات کو غور سے، آج میں ذکر خاص کراؤں گا۔ جنہوں نے سورۃ یاسین پڑھی ہوئی ہے وہ سورۃ یاسین پڑھیں گے، ایک پل میں ایسے بانٹ دیں، ایک پل میں ایسے بانٹ دیں، بھائی اس طرف چلے جائیں، سارے وہیں کھڑے ہو گئے، ایک پل میں بانٹ دیں۔ میری ہدایات پہ غور کیجئے گا، ابھی ذکر خاص شروع ہوگا، میں ذکر خاص کراؤں گا، اور ذکر خاص بھی آپس میں تقسیم کر دیں فوراً، تھیلیاں لٹک رہی ہیں، تھیلیاں لٹک رہی ہیں۔ اچھا جو ذکر سورۃ یاسین نہیں پڑھے ہوئے وہ ذکر خاص میں شامل ہوں گے، جو سورۃ یاسین پڑھے ہوئے ہوں گے وہ سورۃ یاسین پڑھیں گے، اور جو سورۃ یاسین پڑھیں گے بعد میں عشاء کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ لیں گے۔ مشکل ہے کوئی؟ اللہ والوں 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ لیں گے۔ اب کچھ اعلانات ہیں جن پہ آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ کراچی کا درس ہوگا انشاءاللہ اسی اتوار کو، اور اسم اعظم کا دم جو ہے 29 اپریل کو ہوگا، اور اگلا اعلان یہ ہے کہ آئندہ کے لیے دم کے بعد ہی ہم حلقہ کشف المحجوب ہوگا۔ سنو میری بات، یہ ایک تبدیلی کا اعلان ہے، آئندہ کے لیے حلقہ کشف المحجوب پہلے اسی دن اتوار کو مغرب کے بعد ہوتا تھا، اب آئندہ کے لیے دم والوں کی سہولت ہے، جو پوری دنیا میں دم سے آتے ہیں، پورے ملک سے، وہ دم کے بعد فوراً حلقہ کشف المحجوب مراقبہ ہوگا تاکہ سفر میں آنے والے واپس چلے جائیں، اسی دن ہی ہوگا۔ اور حامیم لا ینصرون پڑھیں گے سارے نظام کی حفاظت کر کے، اور خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں، اور آداب معرفت ہر گھر میں پڑھیں، ابھی مجمع اٹھے گا، اپنی جیبوں موبائلوں کی حفاظت کریں، کوئی ہماری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے، پارکنگ میں توجہ کریں، راستے بند نہ ہوں، مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان.
جو عمل کیا ہے اس کی پوری قبولیت کے یقین کے ساتھ, ذکر کیا اس کی پوری قبولیت کے یقین کے ساتھ, اور جو دعا کی کیفیت درس میں آپ نے سنی, اللہ تعالیٰ اس کیفیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب میں پوری کیفیت بنا کر جمع کر دعا مانگیں گے انشاءاللہ, اپنے لیے مانگیں گے, پوری امت کے لیے مانگیں گے.
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین, یا ذا القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا اجود الاجودین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ یا اللہ, تیرے اور بندے اور بندیاں سارے کے سارے جمع تجھ سے فریادیں کر رہے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں, اپنی نافرمانیوں کو مولا اپنے منہ سے اگل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں, اور اس لیے کہ تو معاف کر دے, تو مغفرت کر دے, تو رحم کر دے اور تو فضل کر دے. ورنہ تو مولا قیامت کے دن زمین بھی بتائے گی, جسم بھی بتائے گا, پل پل بتائے گا, اس سے پہلے ہم تجھے خود ہی بتا دیتے ہیں. اے سخی آقا, یہ خاموش مجمع تیری رحمت کا انتظار ہاتھوں کو کشکول بنائے لیے بیٹھا ہے کہ عرش سے کوئی قطرہ گرے گا تیری رحمت کا, لوگوں کے دل رنگے جائیں گے, لوگوں کے گھر روشن ہو جائیں گے, لوگوں کو خوشیاں مل جائیں گی. سخی آج تو کر دینا, آج تو کر دے. اور جتنے بھی آمین کہنے والے ہیں ان سب کے دلوں کو روشن کر دے, منور کر دے, ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ دے دے, محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبت دے دے, اولیاء کا ادب اور قدر دے دے, اولیاء کا نور عطا فرما دے, نور عطا فرما دے, دلوں میں محبت دے دے اور چین دے دے, الفت دے دے, اور دلوں کو روشن کر دے, دلوں کو منور کر دے, دلوں کو تابناک کر دیں. اے سخی آقا, موت کے وقت ہماری لبوں پہ کلمہ بھیج دے, ایمان بھیج دے, جتنی بھی انسانیت ہے سب کو ہدایت دے دے, ایمان دے دے. اے اللہ, اس امت کے جتنے غیر مسلم ہیں سب کو کلمہ دے دے, ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے, دنیا آخرت کی سختیوں سے بچا دے. اے سخی آقا, ہمیں دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما اور راحتیں عطا فرما اور خوشیاں عطا فرما اور کامیابیاں عطا فرما. مولا دل کی دنیا بدل دے, من کی دنیا بدل دے, جذبوں کی دنیا بدل دے, ہمارا پل پل بدل دے. مولا ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما, ہماری مشکلیں حل فرما, ہماری پریشانیاں دور فرما. اے سخی آقا, ایسی نماز عطا فرما جس کے سجدے سے تو خوش ہو, رکوع سے تو خوش ہو, اور قیام سے تو مولا راضی ہو جائے, اور تو کہے کہ واقعی یہ میری نماز ہے, اور واقعی اس نماز میں سرور ہے, نور ہے, خیر ہے, برکت ہے. اے اللہ, ہمیں نورانی نمازیں عطا فرما, روحانی زندگی عطا فرما, اور روحانی موت عطا فرما, کلمے والی موت عطا فرما. پروردگار عالم, تسبیح خانے دور پرے سے دکھی بڑے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے, ہماری دعائیں قبول ہوں گی, ہمارے مسئلے حل ہوں گے, ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. مولا بے بس ہیں, کوئی کہتا ہے مجھے اولاد مل جائے, کوئی رزق مانگتا ہے, کوئی صحت مانگتا ہے, کوئی عزت مانگتا ہے, کوئی گھر مانگتا ہے مولا, کوئی خلاصی مانگتا ہے, کوئی تجھے مانگتا ہے, کوئی تجھ سے تیرے حبیب کا عشق مانگتا ہے. یا اللہ, کسی کی خولی کسی کو خالی نہ لوٹا, سب کے دامن بھر دے, سب کی جولیاں بھر دے, سب کو اپنی محبتوں کا نور دے دے, اپنی محبتوں کا نور دے دے, اپنی الفتوں کا نور دے دے,
اور اپنی رضا عطا فرما دے اور اپنی محبت عطا فرما دے. اللہ جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری سب سے راضی ہو جا, اور خاص طور پہ تسبیح خانے میں جہاں جہاں کوئی بیٹھا آمین کہہ رہا ان سے راضی ہو جا, اور اپنی محبت ان کے لیے لازم کر دیں, اور اپنی محبت ان کے لیے لازم کر دیں. غیب سے ہمیں محبتیں دے دے, غیب سے ہمیں پیار دے دے, الفتیں دے دے, ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما, ہماری مشکلیں حل فرما. اے سخی آقا, جس طرح تو نے اس پانی کے ٹینکر کے نظام کو بھٹکا دیا تھا, کوئی ایسی ہماری غیبی نظام سے پوری کر دے کہ ہمارے بھوکوں کی پیاس بجھ جائے, ہمارے پیاسوں کی پیاس بجھ جائے, ہمارے قرض داروں کی پیاسیں بجھ جائیں, اور ہمارے مریضوں کی پیاسیں بجھ جائیں. جن کے رشتوں میں دیر ہو رہی ان کے رشتوں کا نظام بنا دے, جن کے گھروں میں مولا الجھنے ہیں, دل ٹوٹے ہوئے ان کے دل جوڑ دے, اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے مولا بجھا دے, جن کا مشکوک رزق ہے ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے, طیب طاہر دروازے کھول دے, اور سدا ہماری نسلوں کو حلال رزق عطا فرما, طیب طاہر رزق عطا فرما. اللہ فقر سے بچا, اللہ غربت سے بچا, اللہ تنگ دستی سے بچا, برکت اور عافیت عطا فرما, برکت اور عافیت عطا فرما, برکت اور عافیت عطا فرما. سدا خیروں کو متوجہ فرما, سدا برکتوں کو متوجہ فرما, سدا راحتوں کو متوجہ فرما. دنیا میں بھی خیریں عطا فرما, آخرت میں بھی خیریں عطا فرما, اور دنیا کی بھی برکتیں عطا فرما, اور آخرت کی بھی برکتیں عطا فرما. یہاں آنے والے کسی کو خالی نہ بھیج, ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما. ہمیں کبھی در در کا بھکاری نہ بنا, در در کا محتاج نہ بنا, در در کا منگتا نہ بنا, در در کا فریادی نہ بنا, اور در در کا ارداسی نہ بنا. ہمیں تو اپنے در سے عطا فرما, ہماری نسلوں کو اپنے در سے عطا فرما, اور ہماری نسلوں کو اپنے در سے عطا فرما. ہماری اس غیبی نظام سے ضرورتیں پوری فرما, غیبی نظام سے مشکلیں حل فرما, اور غیبی نظام سے ہمارے مسائل حل فرما. ہماری دنیا بھی بہتر فرما, ہماری آخرت بھی بہتر فرما. ہماری دنیا میں بھی مشکلیں حل کر دیں, آخرت میں بھی مشکلیں حل کر دیں, اور غیب سے ہمارے سارے نظام پورے کر دیں. ہمیں برکتوں سے نواز دے, عافیتوں سے نواز دے, عافیتوں سے نواز دے. اللہ علت قلت اور ذلت سے بچا, ذلت کی زندگی سے بچا, ذلت کے لمحوں سے بچا, ذلت کی گھڑی سے بچا, اور ذلت کی موت سے بچا. تو غیب سے ہمیں مشکلات سے دور کر دے, پریشانیوں سے دور کر دے. اللہ گناہوں کے دروازے بند کر دے, نیکیوں کے دروازے کھول دے. ہمارے بخیلوں کو سخاوت دے دے, ہمارے مالداروں کو سخاوت دے دے. اللہ زکات پوری کی پوری نکالنے کا مزاج دے دے, اور عشر تول کے نکالنے کا مزاج دے دے. ہمارے ذمہ داروں کو سخی کر دے, ہمارے تاجروں کو زکات دینے والا بنا دے, ہمارے روزے داروں کو سخاوت والا فطرانہ دینے والا بنا دے, سخاوت والا فطرانہ دینے والا بنا دے. اور ہمیں غیب کے خزانے سے مشکلوں سے نکال کے آسانیوں میں ڈال دے. اللہ اس سورت یاسین کا واسطہ, ان پڑھنے والوں کا واسطہ, اس محفل کا, اس رات کا واسطہ کہ شب جمعہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس مجمع میں پردیسی دکھیارے غم کے مارے, ان کی دعاؤں کی قبولیت کا ہمیں بھی ذرہ عطا فرما. ہماری نسلوں کو فقر فاقے غربت تنگ دستی سے بچا, تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے صدا وسعت عطا فرما, عافیت عطا فرما, تسبیح خانے کو قیامت تک فتنوں سے بچا. اور یا اللہ تسبیح خانے کے وارث عطا فرما, اہل لوگوں کو متوجہ فرما, اہل لوگوں کو متوجہ فرما. میرے والدین کی قبروں کو روشن کر دے, میری مرشد کی قبروں کو روشن کر دے, میری نسلوں کو اس کا اہل بنا دے, مخلصین عطا کر دے, اور جو خلوص سے خدمت کرتے ہیں ان کو بہت اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما. دنیا میں بھی خیریں عطا فرما, آخرت میں بھی خیریں عطا فرما. خدمت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں مولا, انہیں میں کیا صلہ دے سکتا ہوں, تو انہیں اپنی شان کے مطابق صلہ عطا فرما. دنیا میں بھی آخرت میں بھی رزق بھی, دولت بھی, عزت بھی, راحت بھی, برکت بھی, خیر بھی, بس بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن کی سورت یاسین رہ گئی ہے وہ ابھی اکٹھی کر لیجئے تاکہ بے ادبی نہ ہو، فوراً اکٹھی کر لیں، وہ بعد میں پھر پڑھ لیں اور نفل بھی پڑھ لیں.
یہاں بقیہ نماز نہ پڑھیں، حال کے ٹائم ہے کنارت میں ہو کے نماز مکمل کر لیں، یہاں بھی سب مجلس سے موضوع بھی ہوگی. یہاں صرف اعمال کا تذکرہ، اس کے فائدے مشاہدے آپ نے درس میں یا آپ کی میگزین میں کوئی روحانی عمل سنا ہو اور آپ کا اپنا مشاہدہ ہو، کسی کو بتایا ہو، یا کوئی طبی ٹوٹکا کوئی عمل ہو تو یہاں آپ اس کا تذکرہ کریں گے. ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے کہ ذاتی سوال ہو اس کا جواب، بلکہ صرف یہ کہ اعمال کے فائدے مشاہدے اس کے تذکرے. اور اس کے اختتام پر انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا، جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہو سکیں گے، خواتین کی طرف بھی وہ بھی بیعت ہو سکیں گی، مائک چل رہے ہیں، جب بیعت کے کلمات دہرائے جائیں گی تو وہ بھی بیعت کر سکیں گی.
جن حضرات نے اللہ کی نعمتوں اور سعادتوں کا بتانا ہے وہ خوش قسمت حضرات سامنے آئیں اور بتائیں کہ اللہ نے ہمیں اس عمل سے یہ فائدہ دیا اور یہ سعادت دی اور یہ نعمت دی. تشریف لائیں، آ جائیں اگر آج جائیں. با نصیب لوگ ہوں گے جو ان سعادتوں کو حاصل کریں، اس طرف آ جائیں. صرف وہ آئیں جو اعمال کے فائدے بتائیں، اعمال کے نفع بتائیں. جی بتائیں، شروع کریں. بتائیں.
السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، میں انگلینڈ سے آیا ہوں. میں ٹیکسی کرتا ہوں، میرے ساتھ جو بھی کسٹمر بیٹھتا ہے تو میں ہر ایک کے منہ سے اللہ نکلواتا ہوں، اور اس عمل کی برکت سے مجھے الحمدللہ روزانہ مشرفہ کا دیدار ہوتا ہے. اور 27 دفعہ جو دعا ہے اللہم اغفر لی والی، وہ صبح اور شام پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ میرے دن کے تمام مسائل بڑی آسانی سے، اور رزق مجھے بہت اچھا ملتا ہے. اور میرا ایک دوست ہے درزی کا، وہ کام کرتا ہے، اس کو میں نے حضرت جی کا درس بتایا تو وہ درس اس نے سننے شروع کر دیے. میری اس کے 2 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے تو میری زندگی چینج کر دی ہے. تو اس نے داڑھی رکھ لیا، تو ابھی وہ دنیا میں جہاں جہاں اس کے ریالٹی میں وہاں پہ وہ کال کرتا ہے اور ہر ایک کو اللہ کا نام بتاتا ہے. اور الحمدللہ جو میں لاسٹ 3 مہینے پہلے آیا تھا، جب سے گیا ہوں اور جو بھی میرے ساتھ کسٹمر بیٹھتا ہو وہ میری بات بڑے دھیان سے سنتے ہیں ہر ایک. الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد بلال مخدوم ہے، میں سمن آباد لاہور سے آیا ہوا ہوں. میں نے آج یہ لاجواب طبی عمل کے بارے میں عوام الناس کو بتانا ہے کہ ابکری کی بدولت جو ناک میں زیتون کا تیل ڈالنے کا جو عمل ہے نا، یہ ایسا لاجواب اور بے مثال عمل ہے کہ چاہے جتنا مرضی نزلہ زکام ہو، صرف دن میں 2 سے 3 مرتبہ 3 قطرے ناک میں ڈالیں تو یہ نزلہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں، مجھے نہ کبھی نزلہ ہوا، نہ زکام، نہ گلا خراب، نہ بخار. تو یہ ایسا طبی عمل ہے جو کہ تمام افراد کو یہاں بیٹھے اپنانا چاہیے. جزاک اللہ.
اور کس نے بتانا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام حافظ محمد اسامہ ہے اور میں کیروڑ پکا سے آیا ہوں. ہمارے گھر میں ہماری پھوپھیوں پر 30 سال سے جادو تھا، اور ہمارے جو رشتہ دار تھے وہ حسد کی وجہ سے جادو کیا کرتے تھے. تو ہم نے یا کہار کا عمل آزمایا، اور وہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو اچانک فالج ہوا اور وہ فوت ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ گھر میں امن ہے اور سکون ہے. اور دوسرا، میں نے پہلا کلمہ طیبہ آزمایا.
مر گئے تم کہتے ہو الحمدللہ، میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. جی آگے بتائیں.
کلمہ طیبہ آزمایا اور اپنی ہر جائز حاجات پوری کروائی ہیں.
مثلا کیا آزمایا؟ کلمہ علمہ کیسے پڑھا؟
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر وقت کھلے، وضو با وضو جس طرح چلتے پھرتے اس طرح سے پڑھا ہے، اور ہر اپنی جائز حاجات پوری کروائی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام محمد شفقت اللہ ہے، میں سنگاپور سے آیا ہوں. تو میں نے آپ کا ذکر سنا تھا 2-3 مہینے پہلے، تو میرے کمر میں پچھلے درد تھے کافی، تو میں نے اللہ اکبر کی تسبیح جو ہے وہ 3 تسبیح صبح شام پڑھی، تو انشاءاللہ سے اللہ کے فضل سے 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ کافی فرق پڑا ہے. بس
جی ٹھیک ہے.
السلام علیکم. جی آج حضرت صاحب نے نفل کے بارے میں بات کی، تو میں نے نا 2-3 جمعرات یعنی کہ بتانے کی کوشش کی لیکن میں بتا نہیں سکا. میرے چھوٹے بیٹے کو 1.5-2 سال کا ہے، اس کو بخار تھا، تقریباً 103 بخار تھا، اور میں نے اللہ پاک سے 2 رکعت نماز نفل حاجت جو حضرت صاحب نے فرمایا ہے وہ میں نے اپنے بیٹے کا تصور کر کے پڑھا، نفل پڑھے ہیں، تو وہ میرے بچے کا بخار رات کو اور تیز ہو گیا. لیکن میں اپنے وائف سے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ بچے کو صبح 10-11 بجے کے بعد بخار اس کا اتر جائے گا، اور ایسے ہی ہوا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کی وجہ سے میرے بیٹے کا بخار فوراً اتر گیا.
السلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام محمد ایوب ہے، میں کراچی سے تشریف لایا ہوں. آج سے پہلے میرے اللہ کا ورد سنتا تھا، مگر میرے جسم میں ایسی لرزش پیدا نہیں ہوتی تھی، مگر اس روحانی عمل کی وجہ سے میں جب سے تبلیغ خانے میں آیا ہوں میرے جسم کے اندر یہ کیفیت طاری ہو چکی ہے، اور میرے اندر اللہ کا ورد کی کیفیت کی وجہ سے جلال سا پیدا ہو رہا ہے اور جنون سا آیا ہوا ہے. میرا قلب جو ہے بالکل برداشت نہیں کر پا رہا ہے. اس عمل کے فائدے کے بارے میں مجھے
ٹھیک ہے جی. اور اگلا آپ فرق بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد مستاق ہے، میں کراچی سے آیا ہوں. حضرات کو میں نے پہلی دفعہ جنگ پریس پہ آواری ٹاور میں دیکھا جب سے میں نے وظیفہ کیا. حملہ ین سرونا یا کاروں کا کرتا رہتا ہوں میں، اور علامہ بسمے کا، یہ 3 وظیفے میں کرتا رہتا ہوں جس سے میرے کو کافی فائدہ ہے، اور میں یہاں پہ اسی لیے آیا ہوں کہ میں حضرت سے بیعت کرنا چاہتا ہوں.
اب بیعت کا عمل ہوگا، جو ساتھی حضرات اب بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہو سکیں گے. یہ چادر کچھ درمیان میں دائیں بائیں ہو جائیں ساتھی، کچھ دائیں بائیں ہو جائیں ساتھی، جگہ بنا دیں درمیان میں، چادر کھول لیں، دور تک لے لیں، دیکھیں جس اگلے ساتھی کے کندھے پہ بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے بیعت میں شرکت ہو جائے گی. چادر کو اور کھول لیں، اس کو پھیلا لیں تھوڑا سا، خواتین کی طرف مائیں بہنیں بھی بیعت کے کلمات دہرا لیں گے، ان کی بیعت میں شرکت ہو جائے گی. جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی اپنی بیعت کی تجدید کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں.
جو میں عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ میں نے بیعت کی، توبہ کی گناہوں سے، شرک سے، بدعت سے اور ساری نافرمانیوں سے، اور عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. دعا مانگ. برحمتک یا ارحم الراحمین. دراصل توبہ ہے جو پچھلی زندگی کے تھی اس میں تو ندامت اور استغفار ہے، اور آئندہ زندگی میں اللہ تیرے حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. اس میں تین تسبیحات کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نماز با جماعت کا اہتمام، اور سب سے زیادہ توجہ معاملات پہ، حقوق پہ، حلال حرام، جائز ناجائز پہ ہو. اور زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتے ہیں. اور تسبیح خانہ اس کا رابطے کا میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. اس کے رابطے میں رہیں، درس کے رابطے میں. دور میں ہیں تو نیٹ، موبائل، میموری کارڈ کے ذریعے مسلسل درس سنتے رہیں. اللہ قبول فرمائے.